بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام صبح بخیر پاکستان. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ کیسر. میرے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں مسعود بیگ اور عمر حیات.
صبح بخیر پاکستان.
آج ہے منگل 28 ربیع الثانی 1439 ہجری 16 جنوری 2018. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں گے. جہاں جہاں بھی آپ کی سماعتوں سے ہماری آواز ٹکرا رہی ہے، ایک بھرپور صبح کی امید، نوید اور دعا لیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم ایک نگاہ ڈالیں گے ہماری آج کے کچھ اہم موضوعات پر اور دیکھیں گے کہ کیا اہم معاملات ہیں جو پاکستان اور عالمی سطح پر سیاسی منظرنامے کو متاثر کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد امریکی عہدیدار کی اسلام آباد آمد اور اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی تہمینہ جنجوا سے، اور اس میں پاکستان نے اپنے کنسرنز ریز کیے ہیں. پاکستان نے افغانستان کی سرزمین پر دشمن عناصر جو ہیں وہ ہماری سلامتی کے خلاف مسلسل اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. افغانستان کی جو اس وقت کردار ہے اس کے حوالے سے، افغانستان میں اس وقت امریکی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے پاکستان کی حمایت حاصل نہ ہو. پاکستان کا واضح موقع. پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کرتے چلیں، وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے. انہوں نے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا اور بھرپور دفاعی صلاحیت حاصل کرنے کی پالیسی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. سی پیک علاقائی تعاون کا ایک بڑا منصوبہ. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان ایشیا کا ترقیاتی مرکز اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع رکھنے والا ملک بن گیا ہے. اسلامی ممالک کا 13واں پارلیمانی اجلاس آج سے ایران کے شہر تہران میں شروع ہو رہا ہے. شمالی کوریائی ایٹمی مسئلے پر بات چیت کے لیے کینیڈا کے شہر وینکوور میں آج 20 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا. اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر مقبوضہ فلسطینی ریاست سے اسرائیل کے ناجائز اور غیر قانونی آبادکاری کے خاتمے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت سے آگاہ کیا ہے. اقوام متحدہ نے قدرتی اور ناگہانی آفات سے متاثرہ 28 لاکھ افغان باشندوں کی امداد کے لیے 430 ملین ڈالر کے فنڈز کے اجرا کی درخواست کی ہے. انسانی دوست ہمدرد مخیر شخصیت بل گیٹس نے پاکستان میں صحت کے شعبوں کے لیے امداد کے بڑھائے جانے کا اعلان کیا ہے. روس نے ایران کے ساتھ امریکی ایٹمی معاہدے میں تبدیلی کی کوششوں میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رومانیہ کے وزیراعظم نے اپنی پارٹی کی جانب سے حمایت کے کھو جانے کے بعد مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. نیوزی لینڈ میں انڈر 19 بین الاقوامی ایک روزہ کرکٹ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی اور 5 میچوں کی سیریز کا 4th میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ہے. یہ ہیں کچھ اہم موضوعات جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا حصہ رہیں گے. اس کے مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے، احاطہ کریں گے اور تفصیل ان پر بات چیت کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین، باقاعدہ طور پر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی تہمینہ جنجوا سے ملاقات ہوئی ہے اور انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ویلز کی آج اعلی ترین قیادت سے ملاقاتیں ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے ان کو بہتری کی سطح پر مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے سال کے آغاز پر ایک ٹویٹ سامنے آئی تھی، جس کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اگر ہم تعلقات کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو وہ تھوڑے سے ہمیں سرد مہری کی جانب جاتے دکھائی دیے، اور پھر امریکی انتظامیہ نے الزامات کی شکل میں ہم کہیں گے جس میں موقف کو بنیاد بنا کر پاکستان کو جو سپورٹ فنڈ کی مد میں دی جانے والی امداد تھی وہ بھی روک دی۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ شدید قسم کا ریئیکشن سامنے آیا، اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اگر معاونت روک دی جاتی ہے کسی بھی فنڈ کی شکل میں یا پھر مشترکہ طور پر جو جہاں جہاں بھی اہداف حاصل کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان نے بھی سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ وہ مل کر کام نہیں کریں گے۔ پاکستان کے سخت موقف کے بعد شاید امریکہ کو تھوڑا سا ہوش آیا اور انہیں سمجھ آئی کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، جس کے بعد یہ انتہائی اہم ملاقات ہے، خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں امریکن ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب فارن سیکرٹری تہمینہ جنجوا کی، جو کہ گزشتہ روز ہوئی ہے اسلام آباد میں یہ ملاقات۔ اور اس میں ایک بار پھر سے امریکہ نے پاکستان کی قربانیوں، ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہیں ان کو سراہا ہے، تو دوسری جانب جو بھارت کا کردار ہے اس وقت خطے میں اور امریکہ کا جو کردار ہے بھارت کی سیاست میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے کردار میں، اس پر بات چیت کی گئی ہے، اور پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ بھارت کو کشیدگی بڑھانے سے روکے، یہ پاکستان کا مطالبہ تھا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو امریکن چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ اس وقت کمیٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی جانب۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت پر لے کر جانا چاہتا ہے، ہمیشہ سے ہم امن کی کاوشیں اور کوششیں کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہم اس بات پر عمل پیرا ہیں، اس کے باوجود بھی کہ امریکہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وقتاً فوقتاً ہمیں ان کی خواہشات کا ایک پلندہ دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کی اپنی انتظامیہ ہی اس بات کی تردید کرتی نظر آتی ہے۔ بڑے تضاد ہیں اس کے بیچ میں، لیکن ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان کا کردار امریکہ کے سامنے اور اس کی اہمیت واضح ہوتی جا رہی ہے۔
میرے خیال میں یہ اب ڈیمیج کنٹرول کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے جنرل ڈنفرڈ کی بات کی، برسلز میں جو میڈیا کے نمائندگان سے ان سے بات کر رہے تھے، سوال کیا گیا پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حوصلہ افزا اس وقت معاملات کو ایک گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو سینٹ کام کے چیف ہیں جنرل جوزف واٹل، ان کی بھی جو بات چیت ہوئی ہے چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوا سے، اور جو ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہیں ان میں بہتری کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ہے امریکہ کی ڈیفینیٹلی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے، اگر ہم جنوبی ایشیا خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات چیت کریں، لیکن جو سنجیدہ حلقے ہیں چاہے وہ ملٹری ہوں چاہے وہ سول ہو، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات جو ہیں وہ استوار کیے جا سکیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ نے ایلس ویلز جو معاون نائب وزیر خارجہ ہیں، وہ کل ان کی ملاقات ہوئی ہے سیکرٹری خارجہ پاکستان تہمینہ جنجوا سے، اور جو اخبارات میں جس طرح اس کو کوٹ کیا گیا کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا آئرن آؤٹ، یعنی کہ ہم استوار کر رہے ہیں، ہم بہتر کر رہے ہیں تعلقات، اس کا مطلب ہے کہ تعلقات میں کوئی ڈینٹ پڑا ہے، اور امریکہ کی جانب سے جو بیانات پے در پے آئے ہیں ماضی قریب میں ہم سب کے سامنے، خاص طور پہ ٹرمپ، خیر ٹرمپ کو تو کوئی سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے ٹو بی ویری آنےسٹ، وہ ہر رات کے آخری پہر میں ٹویٹس کرتے ہیں اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ٹویٹس کر رہے ہیں وہ. اینی وے, لیکن جو امریکہ کی پالیسی میں شفٹ دیکھنے میں آیا پاکستان کے حوالے سے, ڈیفینیٹلی پاکستان اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے, لیکن پاکستان کے جو سیاسی اور عسکری حلقے, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا امریکہ کو کہ آپ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور اب آپ ڈو مور کی پالیسی آپ اپنائیں. ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا, 70,000 قیمتی پاکستانی جانے جو ہیں وہ ہم نے نظر کی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, اس میں سیکیورٹی پرسنل بھی ہیں, شہری بھی ہیں, پولیس کے ادارے کے جوان بھی ہیں. ہم نے 120 ارب ڈالر کا نقصان کیا, اگر آپ معیشت پہ بہت بڑا اس پہ اثر بھی ہوا ہے اس حوالے سے, لیکن ابھی بھی پاکستان صرف یہ چاہتا ہے خصوصی طور پر امریکہ سے, عمومی طور پر عالمی برادری سے, کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں, جو قربانیاں ہیں, ان کو بدتری جو ہے اکنالج کریں, استرائیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس خطے میں خاص طور پہ امن کا بول بالا ہو.
جی, اور اگر ہم خاص طور پہ بات کرتے چلیں, تہمینہ جنجوا کے حوالے سے سیکرٹری ہیں ہماری فارن افیئرس کی, اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو انہوں نے بھی ایک واضح پیغام دیا پاکستان کی طرف سے کہ ہم بھی پازیٹیوٹی چاہتے ہیں, لیکن امریکہ انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے بھارت اس وقت جو خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے حوالے سے.
بالکل, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, اور جو افغانستان کے مہاجرین ہیں پاکستان کے اندر, ان کی باعزت واپسی کو بھی یقینی بنایا جائے, اور اس سلسلے میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد بھی کرے, کیونکہ وہ جنگ جو شروع کی گئی تھی وہ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی تھی, جس کے نتیجے میں 30 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان آئے تھے, اور یہی پاکستان کا ایک دو ٹوک اور واضح موقف جو ہے سامنے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کام کیا ہے, دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے 70,000 جانیں قربان کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 150 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب امریکہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اب امریکہ اپنا کردار نبھائے, اب امریکہ کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈو مور کرے. اب پاکستان ڈو مور نہیں کرے گا, امریکہ اپنا کردار نبھائے اور امریکہ کو یہ بتایا جائے.
جی بالکل, اسی حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر محمد خان کو, انہیں پروگرام سے بخیر پاکستان میں کہتے ہیں خوش آمدید. اور ڈاکٹر خان, آپ کو بتاتے چلیں کہ میں مسعود بیگ, میرے ساتھ ہیں عمر حیات خان اور عالیہ کیسر, آپ سے میں گفتگو ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر خان, ہم اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں, پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ جو نائب معاون وزیر خارجہ امریکی علیہ السلام موجود تھی پاکستان میں, اور کل ان کی ملاقات ہوئی ہے سیکرٹری خارجہ پاکستان سے, اور دوسری جانب جو بیان ہماری نظروں سے گزرا ہے وہ چیئرمین ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ, انہوں نے برسلز میں نمائندگان جو ہے میڈیا کے ان سے ملاقات کی ہے, بات چیت بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کمیٹڈ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پر اثر تعلقات جو ہیں ان کو استوار کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے کیا اس کی پالیسی دوہری ہے, ایک سوال, دوسرا سوال یہ اسی حوالے سے کہ یا امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو استوار کرے.
بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ آپ نے جو کوشچن پوچھا کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں امریکن پالیسیز کے, دوہری پالیسیاں ہیں, دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ دوہری ہیں, لیکن دوہری سے بھی زیادہ میں کہوں کہ اگر جتنی بھی اس میں لیئرز ہیں, امریکہ کی پالیسیوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرتی ہیں.
جی,
اب جب امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں تو اس کے لیے مختلف وایا میڈیاز ہیں, مختلف میکانزمز ہیں, امریکہ وہ تمام میکانزم اور وایا میڈیا استعمال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے, ایک جس کو کہیں کہ ٹیسٹر ضرور مارتا ہے کہ کس کو میں کہاں سے پریشرائز کروں.
جی,
اگر تو وہ ملک یا وہ گروپ پریشرائز ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں تو پھر اس کی جو جس کو کہیں کہ لائن اپ جو پالیسیز ہوتی ہیں, دوسری سبسٹیچیوٹ پالیسیز یا الٹرنیٹو پالیسیز ہیں, تو پھر وہ فنکشنل ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو 21 اگست 2017 کے بعد پریشرائز کرنا شروع کیا امریکہ نے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد یہ پروسیس جاری رہا. درمیان میں پریشرائز کرنے کے بعد جو نائب صدر ہیں انہوں نے ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات کی جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یو ایس کے جو سیکرٹری آف سٹیٹ ہیں وہ آئے, سیکرٹری ڈیفنس آئے, اور ان ساروں نے دونوں طریقے استعمال کیے, پریشر بھی استعمال کیا اور اپیزمنٹ کی پالیسی بھی استعمال کی, کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا تو ہم یہ کر دیں گے, اور اگر نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج ٹائم انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن کی دھمکی بھی دینے کی کوشش کی.
جی
اب ان کو یہ سارا محسوس ہوا کہ پاکستان تو اس وقت دس سے مس نہیں ہو رہا ہے, پاکستان کی لیڈرشپ میں ایک کنسسٹنسی پائی جا رہی ہے, پاکستان ان کو بڑا صاف صاف جواب دیتا جا رہا ہے. وہ 255 ملین ڈالر روک لیتے ہیں, پاکستان کہتا ہمیں نہیں چاہیے.
جی
وہ پوری جو کولیشن سپورٹ فنڈ یا باقی امداد بند کر دیتا ہے, ملٹری اسسٹنس خاص کر کے جو سیکورٹی کے حوالے سے, تو پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے, ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمارا جو ایک کردار ہے, جو ایک رول ہم نے پلے کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, اس کو ریکگنائز کیا جائے, باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں امریکن کے لیے تھوڑی سی مختلف تھی.
جی
اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ پاکستان کو جب بھی پریشرائز کیا جاتا رہا تو کہیں نہ کہیں امریکہ انسائل کر کے ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات کی سواری میں ایک رول پلے کرتے رہے. اس وقت پاکستان نے کہا جی ہمیں یہ جو پینٹ قسم کی آپ کی مدد ہے یہ تو نہیں چاہیے, اور نہ ہم آپ کا پریشر ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ اسٹریٹجک لیول پہ بھی ایک جو ری الائنمنٹ کی پالیسی ہے اس پہ پاکستان نے اپنے آپ کو کاربند رکھا. وہاں پہ امریکن جو جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا پینٹاگون ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور ایون سی آئی اے, وہ لوگ وہ ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ درمیان میں سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں اس نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے بات چیت کی ٹیلی فون پہ, ایک سینیٹر نے بھی بات کی, اور پاکستان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے لیے اتنے امپارٹنٹ ہیں اور آپ کے ساتھ ہم تعلقات کو استوار بھی کرنا چاہتے ہیں, آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں. اور ایک یہ ٹمپرری ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ یہ ایک ٹمپرری فیز ہے, اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سیکورٹی تعاون ختم کر رہے ہیں. یہ بات خاص کر کے جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم جو انفارمیشن کا ہے, یہ انٹیلیجنس کی ایکسچینج کا جو سلسلہ تھا تو ہم ختم کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے ایک دوبارہ ریکنسیلیشن کی باتیں شروع ہو گئی. آج جو آپ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین جان چیف آف اسٹاف کی طرف سے جو ایک انڈیا دیا گیا, اور باقی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تمام جو یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے ایسے انڈیا دیے جا رہے ہیں.
جی
کہ ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم پاکستان کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوموں کی طاقت ہوتی ہے, اور فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایز اے قوم, پاکستانی لیڈرشپ نے ایز اے قوم اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہمیں کسی کی کچھ چیز نہیں چاہیے. بہرحال ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے قومی جو مفادات ہیں, ہمارا جو قومی وقار ہے, جو نیشنل انٹیگریٹی ہے, جو ہماری سوورنٹی کا ایلیمنٹ ہے, اس میں ہم کسی صورت میں بھی ہم کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن دی جائے, اور جب ہم ڈکٹیشن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یقیناً پھر آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ اگر ڈکٹیشن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں بھی, لیکن کم از کم یہ چیز تیار ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ایک انگیجمنٹ, پاکستان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو وہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہو رہی ہے. اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے, اس پروسیس میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی باڈی لینگویج, پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس کی باڈی لینگویج, اور اوور آل جو ایک لاجک اور ایک آرگومنٹ ہے اس نے بڑا کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح آنے والے وقت میں بھی اگر ہم یو ایس کے ساتھ ایک انگیجمنٹ چاہتے ہیں, کہ یو ایس ہمارے ساتھ انگیجمنٹ چاہتا ہے, تو نیشنل لیول پہ جو ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کسی صورت میں ہم کمپرومائز نہ کریں.
اچھا ڈاکٹر محمد خان, ان کا یہ بھی کہنا ہے, پاکستان کا ایک واضح موقف ہے کہ جی بھارت پہ جو اس وقت انفلوئنس ہے امریکہ کا, اور بھارت جس طریقے سے خطے میں کشیدگی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, اگر ہم گزشتہ روز کی بھی بات چیت کو اس میں شامل کر لیں, جس طریقے سے ان کے آرمی چیف کا بیان آیا کہ ہم بالکل مکمل طور پر تیار تھے, اور پھر نیوکلیئر بلف قرار دیا انہوں نے پاکستان کی پاور کو بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ مطالبہ کہ امریکہ اپنا کردار ادا کرے, بھارت کی جو اس وقت اسٹریٹجیز ہیں, جو ان کا رویہ ہے ٹوورڈز پوری جو سوسائٹی عالمی برادری ہے اس طرف, اور جس طریقے سے وہ خطرہ بنتا جا رہا ہے خطے کے لیے, اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کشیدگی کم کر سکتا ہے, کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے, اور اگر کر سکتا ہے تو اب تک کیوں نہیں کر رہا؟
دیکھیے یہ چیز آپ کو تو یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ اور بھارت کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے, تو اسٹریٹجک الائنس میں آپ کو پتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہوتے ہیں. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امریکہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کیونکہ بھارت آج جو کچھ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اس میں بھارت کو ایک امریکہ کا بیک اپ ہے, امریکہ کا ایک جس کو کہیں سپورٹ ہے. اب جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پاکستان نے یقیناً امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ اگر چاہے, اور امریکہ کو کرنا چاہیے کہ بھارت کو یہ سمجھائے جو خطے میں عدم استحکام بھارت پیدا کر رہا ہے, خاص کر کے لائن آف کنٹرول میں جو ایکسیسو فائرنگ ہے, اور تقریباً آپ کو پتا ہے کہ 1700-1800 لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہوئی ہیں 2017 میں, تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ نیتے عوام کا ہو رہا ہے. لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف جو کشمیری آباد ہیں پاکستانی ان کے بارے میں کنسرن ہیں, پاکستان کی حکومت کنسرن ہے. لہٰذا امریکہ کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے دونوں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. پھر جو آپ نے فرمایا بھارت کے آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, میں گزارش یہ کروں کہ بھارت کے آرمی چیف جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے وہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جیسے مودی دیتا ہے. یہ لوگ شاید خواب سے بیدار ہو کے طرح طرح کی ایسی باتیں کرتے ہیں جن میں کہیں حقیقت کا کہیں بھی دخل نہیں ہوتا. اب پہلے یہ ٹو فرنٹ بٹو اینڈ ہاف فرنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں
جی.
اور آج پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نیوکلیئر بلف کے حوالے سے بات کرتے ہیں
جی.
میں سمجھتا ہوں نیوکلیئر بلف اگر ہے تو وہ ہندوستان کا پروگرام ہے جس کے آپ نے دیکھا کہ پرولیفریشن کے ریکارڈ بے شمار ہیں.
اچھا ڈاکٹر محمد خان, یہ بھی ایک بات بڑی واضح آئی کہ یہ بھارت کی بوکھلاہٹ بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں, اور بوکھلاہٹ کی وجہ پاکستان کی اہمیت بھی ہو سکتی ہے. اس وقت جس طریقے سے پاکستان مرکزی حیثیت خطے میں اختیار کرتا جا رہا ہے, ہمارے نئے اتحادی بن رہے ہیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں, ہماری عسکری سیاسی قیادت جو ہے وہ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے, ہمارے معاشی اشارے بڑے مثبت سمت جاری ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی ٹویٹ کرتے ہیں ایک الگ بات ہے, لیکن دوسری جانب ان کے اپنے ہی چاہے اگر ہم بات کرتے چلیں ان کی جو فارن افیئرس پہ سیکرٹری ہیں آف دا اسٹیٹ وہ ہیں, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن چیئرمین ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ, ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات اور پائیدار تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں, آپ کس تناظر سے اس بیان کو دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کی تشخص اہمیت واضح ہو گئی ہے امریکہ پر؟ امریکہ واقعی پاکستان کی جو ایک پازیٹو امیج ہے اس کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہے آگے, اور خاص طور پہ ان کی تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر کرنے کی خواہش کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بالکل آپ صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک یہ جو بلف کی بات کی جا رہی ہے یا پاکستان کے خلاف کہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ترکی کو اسٹرائک کر دیں گے, یہ بلفنگ انڈیا کی طرف سے ہے, پاکستان کی طرف سے نہیں ہے. اور یہاں پہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپارٹینس ہے, جیو پولیٹیکل امپارٹینس ہے, اس کو امریکہ محسوس کرتا ہے, اس کو باقی دنیا بھی محسوس کرتی ہے. اس حساب سے جب پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ کیا جاتا ہے, کسی بھی صورت میں ہندوستان کی اسٹریٹجک امپارٹینس اس حساب سے نہیں ہے, سوائے ایک چیز کے کہ ہندوستان کی ضرورت آج امریکہ کو ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہندوستان کی کوئی بڑی افادیت نہیں ہے, اور امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے نہ کہ امریکہ کے مفادات کا خیال رکھے گا. پاکستان نے بے لوس ہو کے امریکہ کی اور باقی دنیا کی بھی خدمت کی ہے, اور خاص کر کے گلوبل وارمنگ ٹرر میں ہم نے اپنے نقصانات اٹھائے, اور جہاں ہم نے اپنے نقصانات اٹھائے آپ نے دیکھا کہ دنیا کو ہم نے فائدہ پہنچایا. تو یہ میں شاید جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف یو ایس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ری انگیجمنٹ کی اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی, تو یہ انہیں سلسلوں کی کڑی ہے. اس سے ہندوستان یقیناً ہندوستان کی لیڈرشپ میں, ہندوستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ میں ایک تذبذب تو آیا کہ انہوں نے ساری کوشش کر کے دیکھ لی, لیکن پاکستانی تو اسی طرح اسٹیڈ فاسٹ ہے, اور پاکستانیوں کی اہمیت جو ہے امریکہ کے لیے یا باقی ممالک کے لیے اسی طرح قائم ہے, ہندوستان کے لیے وہ افادیت یا اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہاں پہ یقیناً وہاں پہ ایک ذبذب ہے, وہاں پہ ایک پریشانی ضرور ہے نئی دہلی میں. اور پھر آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کل جب نیتن یاہو ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو اس کے خلاف ہندوستان کے ہندو کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ یو گو بیک, یو کلر آف دا ہیومن بینگس. اور یہ میسج دونوں مودی کے لیے بھی ہے, میسج بپن رواد کے لیے بھی ہے, اور میسج نیتن یاہو کے لیے بھی ہے. میسج یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں
جی.
آپ کے لیے اس دنیا میں اور شاید ہندوستان میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شاید پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو, پاکستان کے نقطۂ نظر کی تقویت ہے یہ ساری چیزیں
جی.
ہمیں چاہیے ابھی کہ
جی.
اسی انگیجمنٹ کی پالیسی سے, اسی نیگوسیشن کی پالیسی پہ آگے چلنا چاہیے تاکہ پاکستان کا وقار اور پاکستان کی افادیت آنے والے وقت میں ہم اور بہتر کر سکیں
جی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اسی حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے برف پگھل رہی ہے, جو تھوڑا سا ڈیڈ لاک تھا اس میں بہتری آ رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جو امریکن سیاسی حلقے ہیں وہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تعلقات کو, اور جس طرح یہ سلسلے کڑی تھی کہ ایلس فیلس موجود تھی پاکستان میں, ان سے ملاقات بھی ہوئی کل پاکستانی آفیشل سے. لیکن آپ کو یاد دلاتا چاہوں, ساتھ ہی سامعین کو بتاتے جائیں گے کہ 10 جنوری 2018 کو جو یو ایس امبیسڈر ہیں انڈیا میں امریکہ کے کینت جسٹر, انہوں نے اپنے جو انوگرل پالیسی ایڈریس تھا اس میں یہ کہا کہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے بھرپور کہ بھارت جو ہے وہ نیوکلیئر سرپرائز گروپ کا ممبر بنے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انڈو پیسیفک, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے جو الفاظ ہیں, کہ انڈو پیسیفک جو ریجن ہے اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت ایک لیڈنگ پاور کے طور پہ ابھرے. ایک طرف تو وہ بھارت کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستان اور چائنا کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے, دوسری جانب وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات کرتا ہے اور ساتھ وہ اندیا دیتا ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ قائم کیا جانا چاہیے. تو میرا صرف سوال یہی ہے کہ سیاسی پنڈت بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دورہ معیار کب تک چلے گا اس ریجن میں؟
دیکھیں دورہ معیار تو بڑی طاقتوں کا ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان اور پاکستان کے معاملات میں آپ نے دیکھا کہ سرد جنگ میں جب پاکستان امریکہ کا پارٹنر تھا تو اس وقت بھی ہندوستان نے اتنے مفادات اٹھائے جتنے پاکستان نے نہیں اٹھائے. خاص کر کے 1962 کی جب چائنا اور ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے, اس کے بعد تو فوجی ساز و سامان اور پھر باقی جو فائنینشیل اسسٹنس ہے پورے مغرب نے امریکہ کو دی. تو دورہ معیار تو امریکہ کا اس وقت بھی تھا, دورہ معیار چائنا کا بھی ہے, دورہ معیار رشیا کا بھی ہے. انٹرنیشنل لیول میں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں دورہ معیار ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن یہ اس قوم نے, اس ملک نے اپنی اہمیت جتلانی ہوتی ہے کہ وہ کیسے کس ملک کے لیے کون سا رول ادا کر سکتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں وہ ملک جب اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو مینٹین رکھتے ہوئے جب آگے چلتا ہے تو یقیناً یہ ایکسپرٹیز ساری پھر آپ کے فارن آفس کے پاس, آپ کی لیڈرشپ کے پاس, آپ کی ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان ساری چیزوں کو اپنے ملک کے ایڈوانٹیج کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے یہ سارا ایکسپلائٹیشن کی گیم ہے. اس ایکسپلائٹیشن میں سب کو موقع ملتا ہے, لیکن موقع جب ملتا ہے تو کون کتنا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے ہندوستان کے لیے جو بات کی ہے, انڈو پیسیفک کی بات کی ہے, ایم ایس جی کی بات کی ہے. دیکھیں یہ تو اوباما سے لے کے, یہ اس سے پہلے بھی کہوں بل کلنٹن سے لے کے آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ ہندوستان کو بڑی طاقت کے روپ پہ سامنے لایا جائے, نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر بنایا جائے, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بنایا جائے, پرمانینٹ ممبر شپ دی جائے. تو یہ ساری چیز بیسیکلی امریکہ کے انٹرسٹ میں کام کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اس خطے میں بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور ہندوستان کا استعمال وہ سب سے بہتر کرنا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف, کیونکہ چائنا کی ایک رائزنگ پاور ہے اور اس رائزنگ پاور کو ہندوستان جیسے ممالک کے ساتھ وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں اس خطے میں, اور پیسیفک میں وہ استعمال کر رہے ہیں جاپان کا اور ساؤتھ کوریا کا. اب جو آپ نے خاص کر کے فرمایا انڈو پیسیفک کے حوالے سے, انڈو پیسیفک اس لیے امپورٹنٹ ہے, یہ انڈین اوشین کے حوالے سے بات چیت ہے اور انڈین اوشین جب لنک کرتا ہے پیسیفک اوشین سے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پیسیفک میں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے بڑے انٹرسٹ ہیں. ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے میں گزارش آپ سے کرتا چلوں کہ ساؤتھ چائنا سی میں ٹوٹلی ڈومینیشن ہے چائنا کی اور امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ایک رول پلے کرے انڈین اوشین اور پیسیفک اوشین کے درمیان اور کوشش کرے کہ چائنا کا جو رول ہے وہاں پہ اس کو کم کر دیا جائے. اسی سلسلے میں ہندوستان کو بہت زیادہ جو ملٹری اسسٹنس ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. مزید جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہیں ہندوستان, جاپان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرائنگولر لیول پہ, وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ظاہر مفادات کی گیم ہے, اس مفادات میں سارے بینیفیشری ہیں لیکن چیف بینیفیشری جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہندوستان ایس سی او کا بھی رکن ہے اور ہندوستان برک کا بھی رکن ہے. اب ایس سی او اور برک کے حوالے سے ہندوستان کا جو رول ہے وہ بڑا مختلف ہے اور یہ دونوں ممالک یعنی رشیا اور چائنا نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان امریکہ کا اس حساب سے پالیسی ٹول بن جائے کہ اس خطے کو زک مچائے. تو یہاں بڑی ڈبل اسٹینڈرڈ بھی آئیں گے, ڈبل گیمیں بھی آئیں گے اور سارے کوشش کریں گے کہ اپنی اپنی اسٹریٹجک گیم کھیلیں. اب یہاں پاکستان اور چائنا کس حساب سے اپنے آپ کی گیم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ڈیسائسو ہوگا اور وہی اسی پالیسی میں ہم کاربن دیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ڈبل پالیسی یا ایکسپلائٹیٹیو پالیسیز کے ہوتے ہوئے ان کو پاکستان کی ضرورت پڑتی جا رہی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. یہ سے معروف تجزیہ کا ڈاکٹر محمد خان جنہوں نے تفصیلی طور پہ مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے.
اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب اور بات کریں گے پاکستان اس وقت کس طریقے سے خصوصی طور پر ایک ایٹمی ریاست کی ذمہ داری نبھا رہا ہے. وزیر دفاع خرم دستگیر نے قومی اسمبلی میں جو اظہار خیال وہ کر رہے تھے اور اس میں جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی پالیسی کے حوالے سے اس پر انہوں نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے خصوصی طور پر بھرپور دفاعی صلاحیت حاصل کرنے کے حوالے سے یہ پالیسی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. چونکہ وہ نیشنل اسمبلی میں بات کر رہے تھے تو مختلف موضوعات تھے, مختلف پہلو تھے, انہوں نے جو دفاعی ہمارے امور ہیں اس کے حوالے سے ان پر انہوں نے بات چیت کی اور ان کا خصوصی طور پہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی دفاعی صلاحیت اور اس صلاحیت کو مزید بڑھانے کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان جنگ جو ہے وہ سرزمین پر پاکستان کے نہیں لڑی جا سکتی. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں مذاکرہ جاری رکھے. انہوں نے اس پالیسی بیان میں یہ بھی کہا کہ 16 سال سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں جنگ لڑا ہے لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے دیرپا دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں اور پاکستان ہمیشہ اپنا امن جو ہے وہ افغانستان کے امن سے مشروط کرتا چلا آیا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم مزید بات چیت کریں تو انہوں نے ایک بہت واضح پیغام دیا ہے مسعود. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قربانی کا بکرا نہیں بنے گا اور افغانستان کی جنگ وہ اپنی سرزمین پر نہیں لڑے گا. ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا صفایا کیا ہے, ہم امن کی کوششوں اور کاوشوں میں حصہ ضرور ہیں لیکن ہم کسی بھی ملک کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے.
جی, اور ساتھ ہی چونکہ مختلف پہلو تھے ان کی اسپیچ کے تو ہم ضرور سامعین کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے روس کے ساتھ نئی بات چیت اور فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو نئی تقویت دی ہے. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا عالیہ کہ پاکستان اور چین کے تعلقات روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں, کئی شعبوں میں ان کو عملی شکل بھی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رشتے کی علامت ہے. لیکن ساتھ ہی جو سب سے اہم پہلو ہے میری نظر میں, انہوں نے جو کنٹرول لائن پر بھارتی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ کل ہوئی ہے گزشتہ روز, اور بڑی مذمت کی پرزور الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے 4 جوانوں کی شہادت پر پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے آبویسلی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیں کنٹرول لائن پر الجھا کر ہماری توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے نہیں ہٹا سکتا اور ہم بھارتی اشتعال انگیزیوں سے نبٹنا جانتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے بشمول عوام پاکستان ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں. اور اس سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے اگر آپ گزشتہ کئی سالوں سے آپریشن کا سلسلہ میں جاری رکھا ہے بڑی سنجیدگی سے پاکستان کے طول عرض میں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ ہمیں پوری طرح یقین تھا کہ کمی گاہیں ہیں دہشت گردوں کی جن کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے. اکا دکا جو پاکٹس ہیں ڈیفینیٹلی ان پہ آپریشن کیے جاتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو ہیں ہم نے ہلاکتیں کی ہیں دہشت گردوں کی, اور کچھ ان کی جو قیادت ابھی موجود افغانستان میں سے ہم سب کو پتا ہے. اور پاکستان کھلم کھلا یہ بات کہتا ہے پرزور انداز میں کہ دہشت گردوں کی جو ڈوریاں ہیں وہ ہلائی جاتی ہیں افغانستان سے, اور بھارت جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور اب عالمی برادری کو خاص طور پہ جو سپر پاور ہے امریکہ, اس کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے پاکستان کی جو معاملات ہیں جو نقطہ نگاہ ہے اس کو سمجھے سوچے اور اس پہ عمل کرے.
انہوں نے عمر جو خاص طور پہ بھارت کا رویہ ہے اس پر بھی بات کی. انہوں نے لائن آف کنٹرول پر جو اس وقت خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں اس پر بھی بات کی. 1300 سے زائد مرتبہ خلاف ورزی ہوئی ہے جو قابل مذمت ہے ان کا کہنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی بلا اشتعال فائرنگ ہے اس سے مسلسل شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. بھارت جیسے کہ مسعود صاحب نے بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے اس وقت مضموم جو اس کے مقاصد ہیں اس کو چھپانے کے لیے عالمی برادری کی توجہ دنیا سے ہٹا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں
بالکل. ایک آخری جملہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو شہادتوں کی بات کی اس میں 1300 سیز فائر وائلیشن ہوئی ہیں لاسٹ ایئر, لیکن ساتھ ہی 52 جو پاکستانی معصوم شہری ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور 155 پاکستانی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں.
اور بالکل جناب, آپ نے یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے کہ 1300 مرتبہ جو سیز فائر لائن ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیے بھارت جو ہے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ ورکنگ باؤنڈری, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے بھی پاکستان کے اندر در اندازی کی کوشش کر رہا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے در پہ ہے. اور کل جو وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے جو ایک پالیسی بیان دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت بھی تھی کہ امریکہ کی جانب سے ٹویٹس, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے جو باتیں کی گئی اس کا جواب بھی دینا لازم تھا. اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت جو ہے وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے تمام چیزیں کر رہا ہے, ایسے حربے ایسے ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کر رہا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر انہوں نے جس انداز سے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو نہتے لوگوں پر گولیاں برسا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں شہادتیں ہو رہی ہیں, پھر کنٹرول لائن کا انہوں نے حوالہ دیا, تو یہ ساری چیزیں وہ تسلسل ہے کہ بھارت جو ہے وہ خطے کے اندر اپنی ایک اجارہ داری جو ہے اس کو قائم رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ چیز بھارت کے لیے نقصان دہ ہوگی اور بھارت کو مستقبل میں شاید اس سے بہت بڑے مسائل کا سامنا ہو.
جی بالکل، ہم اگلے موضوع پر بڑھنے سے پہلے لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور ہم بات کریں گے خصوصی طور پر سیپاک کی جو اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی میں جو ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بغیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے. آپ کے اپنے پروگرام صبح بخیر پاکستان میں بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب اور بات کریں گے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایشیا کا ترقیاتی مرکز اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مواقع رکھنے والا ملک بن گیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے سی پیک کا حوالہ دیا. سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو عالمی سطح پر بھی اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے. واضح طور پر پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ یہ خطے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. اس سے نہ صرف پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، مختلف علاقے جنہیں ہم دور دراز کے علاقے قرار دیا کرتے تھے وہ آپس میں جڑیں گے، ان کی پروڈکٹس جڑیں گی، وہ ہم تک پہنچیں گی، بلکہ عالمی مارکیٹ جو ہے وہاں تک ہمیں رسائی حاصل ہوگی، اور یقیناً معاشی ترقی کا پہیا تیزی سے آگے بڑھے گا.
جی بالکل، اور سامنے کو بتانا چاہیں گے کہ احسن اقبال جو خطاب کر رہے تھے سمندری تجارت کے حوالے سے، جو عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مسقط میں، وہاں پہ وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ سی پیک جو ہے ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے جس سے خطے میں تعاون جو ہے وہ معاشی اور سیاسی جو ہے اس میں بڑھوتی پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور ہم نے جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، ان کے لیے بھرپور موقع بھی ہم فراہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے مختلف شعبہ جات میں جو ہے سرمایہ کاری کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوادر پورٹ جو ہے اس کو پورٹ آف عمان جو ہے یا عمان میں جو موجود بندرگاہیں ان سے کنیکٹ کیا جائے تاکہ عمان کو اور پاکستان کو میوچلی فائدہ اس کا حاصل ہو. اور ڈیفینیٹلی عمر اور عالیہ، اس وقت سمندری اگر آپ تجارت کی بات کریں تو سب سے زیادہ تجارت اس وقت سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے، اور جلد ہی پاکستان کو اس کے سیر حاصل نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے.
بڑھیں گے اپنے موضوع کی جانب. اور یہاں ہم بات کریں گے خاص طور پہ اسلامی ممالک کے 13th پارلیمانی اجلاس کے حوالے سے جو کہ آج ایران کے شہر تہران میں شروع ہو رہا ہے. اور اگر عمر ہم خاص طور پہ بات کرتے چلیں اس کے حوالے سے تو نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں سردار ایاز صادق وہ پاکستان کی جو ہے وہاں پر ظاہر ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں جو دونوں ہمارے ہاؤسز ہیں ان کے حوالے سے ایوان بال اور ایوان زیری کے حوالے سے سینٹ اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے چلیں پاکستان کی جانب سے کشمیر پر دو جو ریزولوشنز ہیں وہ وہاں پر لے جائی جا رہی ہیں تو پاکستان ہر پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے. یقیناً پارلیمانی اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے نہ صرف ہمیں ملک جو دیگر ممالک ہیں ان کے اندرونی جو سیاسی معاملات ہیں پارلیمنٹس کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں ان کا بھی پتہ چل سکے گا. ہم ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور ہم اگر پارلیمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کرتے چلیں اور ایسے موقع پر ایک بار پھر ہم کشمیر کے حوالے سے اپنی حمایت کا بھرپور اعادہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی.
جی ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا جو قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور ان کے ہمراہ ہوں گے سینٹ چیئرمین میاں رضا ربانی دونوں جو یہ حضرات ہیں یہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے وفد کو اور ساتھ ہی سامعین کو بتائیں گے کہ 56 مسلمان جو ممالک ہیں ان کے نمائندگان اس سیشن میں حصہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے جس طرح عالیہ نے کہا کہ کشمیر پر ہم توجہ ضرور دلانا چاہیں گے پوری دنیا کی خاص طور پہ تمام نمائندگان کی جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے اپنے ملک کی اس فورم پہ اور اس کے علاوہ جو اس وقت انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے اس کو اجاگر کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو بروٹیلٹی ہے آکوپائڈ فورسز کی مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. ابھی تازہ ترین جو واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ دو روز پہلے ہی کچھ اطلاعات کے مطابق جو ہیں وہ 5 نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ان کے گھر سے باہر نکال کر.
بالکل اور یہ جو بربریت کی ایک سلسلہ ہے یہ جاری ہے وہاں پر اس کو بھی ہمیں ختم کرنے کے حوالے سے اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. پڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب. اور اس حوالے سے اگر ہم خصوصی طور پہ بات کرتے چلیں آگے بڑھیں اور اگلے موضوع کی جانب تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو شمالی کوریائی ایٹمی مسئلہ ہے اس پر بات چیت کے لیے کینیڈا کے شہر وینکوور میں آج 20 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. عمر 20 ممالک کے وزراء خارجہ ہیں وہ ملیں گے اور بات چیت کریں گے اس کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اور اس پر مختلف ممالک کا اتحاد اتفاق یا ان کے رائے جو ہے وہ اس طرح کے اجلاس میں سامنے آنی بہت ضروری ہے؟
دیکھیے جی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو شمالی کوریا کے حوالے سے کہ شمالی کوریا اور یہ جو وینکوور میں 20 ممالک کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں شمالی کوریا کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور اس میں یقیناً جو اس وقت ایک تنازع جو چل رہا ہے شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان اس کو ایک حل کی طرف لے جانا اور پھر اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جزیرہ نما کوریا کے اندر جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت پر اس 20 رکنی ممالک کے اجلاس میں زور دیا جائے گا.
جی
بالکل اور یقیناً اس طرح کے اجلاس جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی اپنی ایک حیثیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں عالمی سطح پر کس طریقے سے ملک کو متاثر کر رہے ہیں. شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ایک آن گوئنگ تنازع ہے بہت عرصے کے بعد دونوں کے درمیان یعنی تقریباً 2 سال کے بعد بیٹھ کر مذاکرات ہوئے تھے اور اب اس مسئلے پر مختلف ممالک جمع ہو رہے ہیں. خارجہ چونکہ وزراء خارجہ ہیں تو خارجہ پالیسیز جو ہیں ان کی وہ بھی اس اجلاس میں شامل ہوں گی اور دیکھا جائے گا کہ آنے والے وقت میں کس طرح سے اپنی ترجیحات کو طے کیا جائے. اور او آئی سی کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے. مقبوضہ فلسطینی ریاست سے اسرائیل کے ناجائز اور غیر قانونی آبادکاری کے خاتمے کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں او آئی سی یعنی اسلامی تعاون جو تنظیم ہے انہوں نے زور دیا ہے اب اقوام متحدہ پر کہ وہ سلامتی کونسل جو ہے اس پر مقبوضہ فلسطینی ریاست سے جو اسرائیل کی ناجائز اور غیر قانونی آبادکاری کا خاتمہ ہے اس کے حوالے سے اپنے کردار کو پہچانے اور وہ کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اس طرح کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اگر ہم دیکھتے چلیں اس کے تناظر میں جس طریقے سے مقبوضہ بیت المقدس کا یروشلم کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور اس کے بعد پھر خاص طور پر اسرائیل کا جو ایک سخت گیر موقف ہے اور ایک رویہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ بھی اور پھر عبادتکاریاں جو ان کی غیر قانونی اور ناجائز ہیں جو ان کا تسلط ہے کئی فلسطینی علاقوں پر وہ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً عالمی برادری پر ذمہ داری مزید عائد ہو جاتی ہے.
جی بالکل ایک بیان میں جو اسلامک تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر یوسف بن احمد انہوں نے زور دیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل پہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور پورا کرے. خاص طور پر میں جو اشارہ تھا وہ غیر قانونی جو بستیاں بسائی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی زمین پر, اس حوالے سے. اور ہم سب کے علم ہے کہ القدس میں آبادکار جو ہیں ان کی بستیاں جو ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ بستے ہیں اسرائیلی, اور زمین ہے فلسطین کی اپنی, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے. اور اب دیکھیں اگر نقشے پہ تو فلسطین کی جو ریاست ہے وہ سکڑ کے سمٹ کے بہت چھوٹی رہ گئی ہے, اور اسرائیل نے اس بستیاں بساتے بساتے جو ہے وہ تمام جو زمین ہے وہ ہتھیا لی ہے فلسطینیوں کی.
جی بڑھیں گے اتنے موضوع کی جانب. اگلے موضوع پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ نے قدرتی اور ناگانی آفات سے متاثر 28 لاکھ افغان باشندوں کی امداد کے لیے $430 ملین کے فنڈز کے اجراء کی درخواست کی ہے, اور یقیناً یونائیٹڈ نیشن کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنا بھی انتہائی اہم ہے. تو دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں, جو بل گیٹس ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ پاکستان میں صحت کے شعبوں میں امداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے.
جی بالکل, اور ساتھ ہی سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ ترکمانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے اور وزیر خارجہ خواجہ آصف سے, اور اس میں دو طرفہ جو امور ہیں وہ زیر بحث آیا. ساتھ ساتھ جس امر پر زور دیا پاکستان کے وزیر اعظم نے وہ ٹاپی جو منصوبہ ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا کی جو گیس پائپ لائن ہے اس پر جو کام جاری ہے اس پہ تسلی بخش اور اطمینان کا اظہار کیا گیا, اور ساتھ ہی جو ترکمانستان کے فورن منسٹر ہیں راشد میردوف انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن اور فائبر آپٹک جو کنیکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے جو منصوبہ جات ہیں ان پر بھی عمل کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو گیس پائپ لائن ہے جو پاکستان سے گزرتی ہوئی بھارت تک جائے گی اور افغانستان سے ہوتی ہوئی آئے گی پاکستان, اس پر جو کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے.
اس کے حوالے سے بھی آپ نے آگاہ کیا, اور چونکہ ہم عالمی منظرنامے پر ایک نگاہ کیے ہوئے ہیں تو ہم اپنے سامعین کو جلدی سے بتاتے چلیں کہ جو رومانیا کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے حمایت کے کھو جانے کے بعد استعفی دینے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد سے اب سیاسی ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جلد کنٹرول کر لیا جائے گا. تو دوسری جانب یہ بھی آپ کو بتائیں کہ روس نے ایران کے ساتھ امریکی ایٹمی معاہدے میں تبدیلی کی کوششوں میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ ایک اور بڑا دھچکا ہے امریکہ کو لگا ہے روس کی جانب سے. روس عالمی خطے میں اس وقت انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے, اب امریکہ کو بھی اسے سیکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کی خبروں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے جب ہم آپ کو لیے چلیں گے کھیل کے میدان میں.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 639 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام صبح بخیر پاکستان میں بریک کے بعد, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری میں ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ساور میں ہمارے مختلف نمائندے ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر کے بعد یعنی تقریباً ہاف این آور کے بعد ہم آپ کے ساتھ دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس شیئر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا رابطہ کس سے قائم ہوا ہے؟
بالکل جی, اس وقت ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے محمد جواد جو کہ نمائندہ ریڈیو پاکستان ہیں ان سے, اور ان سے جانیں گے کہ آج وفاقی دارالحکومت کی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں کیا ہیں. السلام علیکم محمد جواد.
جی وعلیکم السلام.
صبح بخیر پاکستان.
جی صبح بخیر پاکستان.
بتائیے کہ آج وفاقی دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے؟
جی بالکل, آج سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ کل گزشتہ کل شروع ہوا تھا, آج اس کا سیشن دوبارہ آغاز اس کے سیشن کا دوبارہ آغاز ہوگا، جس میں آج ایوان میں نجی کاروائی کا دن ہے، جس میں مختلف ممبران قانون سازی کے لیے مختلف بل پیش کریں گے. اس کے علاوہ قائمہ کمیٹیوں کی جانب سے مختلف امور پر رپورٹس ایوان کی میز پر رکھی جائیں گی. آج کے ایجنڈے میں بلوں کی منظوری بھی شامل ہے، جس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن امینڈمنٹ بل کی منظوری بھی شامل ہے، اور مختلف قراردادوں کی منظوری کے علاوہ بلوچستان میں روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ایک توجہ دلاؤ نوٹس ایوان کی میز پر رکھا جائے گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج شریف خاندان کے خلاف جو نیب ریفرنسز کی سماعت ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز سے بھی احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ آج لوک ورثہ کے مقام پر نئی میوزیم لابی کا افتتاح بھی کیا جا رہا ہے، جو گلگت بلتستان میں پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو ثقافت ہے اس کے حوالے سے عکاسی کرے گی. اور موسم کی جہاں تک بات ہے تو اسلام آباد میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے محمد جواد اسلام آباد سے. جی اب ہم چلیں گے پشاور، جہاں ہمارے ساتھ متی اللہ موجود ہیں. جی متی اللہ، صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر پاکستان. جی بہت شکریہ آپ کا.
جی بتائیے گا سیاسی اور سماجی منظرنامہ کیا ہے آج کے روز پشاور شہر میں.
جی سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین کو افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ ملک بھر میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کی جاری مہم کے دوران اب تک 7 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی تصدیق کی گئی ہے. ریڈیو پاکستان پشاور کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ڈائریکٹر افغان کمشنریٹ پشاور فضل ربانی نے کہا کہ اب تک خیبر پختونخوا میں 3,62,000 افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان میں رہائش پذیر غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی سہولت کی غرض سے رجسٹریشن کے 21 مراکز قائم کیے ہیں، جن میں سے 11 صرف خیبر پختونخوا میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مصروفیات کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران 10 نئی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں. پشاور میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال تعلیم کے لیے مختص بجٹ دگنا کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر بنیادی تعلیم کی سہولیات فراہم ہو سکیں. اجلاس میں لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور مردان میں 3 نئی یونیورسٹیاں قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی. اس کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا نے کہا ہے کہ وکلا برادری نے وطن عزیز میں قومی اداروں کی ترقی، عدلیہ کی آزادی، جمہوری اقدار کے فروغ اور معاشرے میں منصفانہ بنیادوں پر سماجی اقدار کے استحکام اور عوام کی آزاد رائے کی سلسلے میں بیش بہا قربانیاں دی ہیں. گورنر ہاؤس پشاور میں سوابی سے وکلا کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ معاشرے کے باوقار طبقے کے رکن ہیں اور قوم کو ان سے فوری انصاف کی فراہمی کے لیے قابل قدر کردار ادا کرنے کی توقع ہے. وفد کے شرکا نے گورنر کو صوابی کے وکلا کو درپیش بعض مسائل سے بھی آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی. اس سلسلے میں گورنر نے وفد کو اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. جی
بہت بہت شکریہ. یہ تھے متی اللہ پشاور سے.
جی سامعین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حبیب اللہ مشوانی. اور السلام علیکم حبیب اللہ مشوانی، صبح بخیر پاکستان.
وعلیکم السلام امین اللہ.
امین اللہ مشوانی، صبح بخیر پاکستان آپ کو.
کیا حال ہے، خیریت سے آپ؟
بالکل خیریت سے. بتائیے کہ آج کوئٹہ کی کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں؟
سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو بلوچستان میں موسم کے حوالے سے بتاتا جاؤں. بلوچستان میں سردی کی شدت بدستور جاری ہے. کندھار سے آنے والی سرد ہواؤں کی وجہ سے موسم مزید خنک ہو گیا ہے. بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے موسمی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے. طبی ماہرین نے گرم کپڑوں اور ملبوسات کے استعمال پر زور دیا ہے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے. جہاں ایک جانب عوام خشک میوجات کا استعمال کر رہے ہیں، دوسری جانب لاندی کے گوشت کھا کر بھی سردی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ملک بھر کی طرح بلوچستان کے مختلف اضلاع میں پولیو مہم جاری ہے. 5 سال سے کم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ معصوم بچوں کو ہمیشہ کے لیے معذوری سے محفوظ رکھا جا سکے. اس حوالے سے اسپتالوں، بنیادی مراکز صحت، بس اڈوں اور گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. والدین اپنے کمسن بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ اپنے ملک سے پولیو کے وائرس سے مکمل خاتمہ کیا سکے. علاوہ ازیں وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس جو نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں, بلوچستان کے حالات بہتری کی جانب گامزن ہے, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, پولیو کا خاتمہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس اور قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسی کی رہائش گاہ پر میڈیا کی گفتگو کرتے ہوئے کیا. وزیر اعلی بلوچستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جمہوری انداز میں سابق وزیر اعلی کے خلاف تحریک لائے, ہماری ترجیحات میں اپنے صوبے کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے, 5 مہینے کی کم مدت میں ایسے کام کریں گے جس سے عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں. انہوں نے قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے نہ صرف ان کی حمایت کی بلکہ انہیں اعتماد کا ووٹ بھی دیا. وزیر اعلیٰ نے واضح کر دیا کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کریں گے بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے صوبے میں قیام امن کو یقینی بنانا, بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا, عوام کو بنیادی مسائل حل کرنا, کیونکہ 5 ماہ بعد ہم ایک مرتبہ پھر عوام سے رجوع کریں گے. اگر ہم ان کے توقعات پر پورے نہیں اترے تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے ہم دن رات ایک کر کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لائیں گے.
بہت بہت شکریہ امین اللہ مشوانی, ہمارے ساتھ موجود تھے کوئٹہ سے.
اب ہم رخ کریں گے شہر لاہور کا, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے میاں محمود. صبح بخیر پاکستان میاں صاحب.
جی صبح بخیر پاکستان.
جی بتائیے گا کہ سیاسی اور سماجی منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہے شہر لاہور میں.
جی سب سے پہلے تو ذکر کر لیتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب کی ترقیاتی سکیمیں ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں اس وقت, جو اپنے آخری مراحل میں جا رہی ہیں. جیسا کہ اورنج ٹرین ہے اس کا 80% سے 85% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر کی جب بات کرتے ہیں تو کل ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے. غازی علم دین شہید ایک نیا بلاک بنایا گیا ہے سروسز ہاسپٹل میں, اور اس بلاک کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو 100 بیڈ پر مشتمل اس میں کمرے رکھے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ریسنٹلی افتتاح ہوا تھا, لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا, اس کی ایک برانچ یہاں سروسز ہاسپٹل لاہور میں بھی رکھی گئی ہے تاکہ جو دور دراز سے پیشنٹس لاہور میں آتے ہیں ان کو مزید 25 سے 30 کلومیٹر کا سفر نہ کرنا پڑے, وہ یہیں پہ اکوموڈیٹ ہوں. اگر یہاں سے کوئی سیریس کنڈیشن میں ہے تو اس کو متعلقہ سینٹر میں جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سیاسی منظرنامہ, اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہی کہنا ہے کہ سڑکیں بند کرنے سے پاکستان کی ترقی رک جائے گی, پنجاب کی ترقی رک جائے گی, لوگوں میں خوشحالی رک جائے گی. سڑکیں بند کرنا کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, 6 ماہ کی حکومت رہ گئی ہے, ہمیں حکومت کرنے دیں تاکہ ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں ان کو مکمل کر سکیں. جو متعلقہ سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی ہے, پیٹ ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے کل جو جلسے کا اعلان کیا ہے اس حد تک تو اجازت دے دی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے, لیکن اب حکومت پنجاب نے مکمل طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی دھرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. جہاں تک مار روڈ کا تعلق ہے, مار روڈ کے کل تاجروں نے وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات بھی کی تھی, اور کل مار روڈ کے جو اعلی عہدیداران ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کی تھی کہ ہمارا کیا قصور ہے, آئے دن جو مار روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے, اسٹرائکس ہوتی ہیں, تو آپ ان کے لیے علیحدہ سے کوئی پارک کا اہتمام کریں اور لاہور سے باہر جلسے جلوس کی اجازت دی جائے. جی
اچھا میاں محمود, آپ نے تفصیلی طور پہ ہمیں سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا, لیکن ہم یہ بھی ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ جو موسم ہے ڈیفینیٹلی سرد ہے لاہور میں, جب سرد موسم ہوتا ہے تو چونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامعین کو آگاہی حاصل ہو, تو جو سردی کا موسم ہے اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت لاہوریوں کی وہاں پر کھانے پینے کے علاوہ؟
ہاں جی بڑا اچھا سوال ہے لاہوریوں کے حوالے سے, اسپیشلی پورے پاکستان کے لوگ اس سوال کو پسند کرتے ہیں. تو اس میں 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے پچھلے 10 دن سے, اور آج جو ہے 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے لاہور کا درجہ حرارت. دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن جو آمد و رفت ہے لوگوں کی وہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح سے ہی لاہور میں سرگرمیوں کا آغاز ہو جاتا ہے, جو آفس جانے والے لوگ ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں 40-50% لوگ جو ہے وہ ڈیلی باہر سے موو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی بڑے بڑے آفسز لاہور میں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پنجاب اسمبلی لاہور میں ہے، سیکریٹریٹ لاہور میں ہے، سی ایم سیکریٹریٹ لاہور میں ہے، سارے ڈائریکٹر جنرل، مینیجنگ ڈائریکٹرز، سی ای او، چیئرمین سارے لاہور میں بیٹھتے ہیں. تو اس وجہ سے باہر کے لوگوں کی موومنٹ بھی بہت ہوتی ہے. جہاں تک ناشتوں کی اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کا سلسلہ ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے لاہور جو ہے وہ کھانوں کا مرکز ہے. بہترین سے بہترین کھانے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ہر شہری یہاں آ کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ناشتوں کی صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے، لاہور کے جو سری پائے ہیں، نہاری ہیں، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ایون کہ دنیا کے ہر ملک کے جو لوگ آتے ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ لاہور کو ضرور
دیکھیں. میاں محمود، میں یہاں سے میاں محمود میں آپ سے ضرور اس میں اختلاف کروں گا، نہاری کراچی کی ہے، لاہور والوں نے زبردستی نہاری بنائی ہوئی ہے.
لاہور والوں کی زبردستی کی نہاری بھی لوگ جو باہر کے لوگ آنے والے ہیں وہ زیادہ لائک کرتے ہیں، کیونکہ لاہور ایک ہسٹوریکل سٹی ہے، یہاں کے موومنٹ بہت زیادہ رہتی ہے.
جی
پچھلے دنوں ہمیں بھی آؤٹ آف کنٹری جانے کا اتفاق ہوا جی. سب سے پہلے جو وہاں پہ ہم سے سوال کیا گیا کہ لاہور کیسا ہے اور لاہور کے کھانے کیسے ہیں.
جی نہیں، بہت بہت شکریہ. لاہور کے کھانے ڈیفینیٹلی جی پسند کیے جاتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملا کبھی لاہور جانے کا تو ہم بھی کبھی ناشتے کریں گے. اور ہم کوشش
ضرور ضرور، موسٹ ویلکم. ہم تو لاٹ آف ٹائم آپ لوگوں کو انویٹیشن دے چکے ہیں. آپ بہت بڑی ٹیم
نہیں، آپ بس
یہاں اسلام آباد میں
ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے. آپ چوکنا رہیں اور پیسے جمع کر لیں ہمارے،
بلکہ ہم سے اس انتظار میں ہیں کہ کب اسلام آباد کی ٹیم لاہور آتی ہے، ہم ان کو وزٹ کروائیں. اب تو پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھی اچھی یہ بسیں چلا دی ہیں جو موو کرتی ہیں، سارے پکنک پوائنٹس کو دکھاتی ہے، اور بڑی خوبصورت بڑے ڈیکوریٹ کی ہوئی یہ بسیز ہوتی ہیں جس میں بچے بچیاں، اسٹوڈینٹس اور جو بڑے بڑے اسکالرز آتے ہیں، جو انٹلیکچوئل آتے ہیں پوری دنیا سے، اور آپ طرح کے جو براڈ کاسٹرز آتے ہیں، اینالسٹ آتے ہیں، ان کو ہم وزٹ کرواتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا ایک گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ بہت ہی خوبصورت سٹیپ ہے کہ اپنی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور اپنی جو ایسی جگہ ہیں جہاں تک عام لوگوں کی ایکسیس نہیں تھی، وہاں تک بھی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے یہ ایکسیس کو یقینی بنا دیا.
نہیں نہیں، یہ بہت زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ حکومت جو کام کر رہی ہے، خاص طور پنجاب حکومت. اور مجھے بذات خود بہت شوق ہے کہ میں اندرون لاہور جو ہے وہ آگے دیکھوں گا، وہاں پہ اصل میں لوگ جو ہیں وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں، وہاں کے کھانے مختلف ہیں، وہاں کے طرز عمل، لائف سٹائل جو ہے مختلف ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو لاہور کو ضرور ہم یہ موقع فراہم کریں گے کہ ہم وہاں پہ آئیں اور لاہور کو دیکھیں.
اسپیشلی حلوہ پوری اور لسی کا ناشتہ یہ اندرون لاہور کا بڑا مشہور ہے، آپ آئیں گے آپ کو یہ ضرور کروائیں گے.
بہت بہت شکریہ میاں محمود صاحب، آپ تھے لاہور سے اور آپ نے تفصیلی طور پہ وہاں پہ کھانوں اور موسم کے حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو آگاہ کیا.
گلگت بلتستان کا شیر محمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہاں سے شیر محمد سے جانیں گے گلگت بلتستان کی کیا اہم تازہ ترین سچویشن ہے. السلام علیکم صبح بخیر پاکستان شیر محمد.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام صبح بخیر پاکستان.
شیر محمد آگاہ کیجئے گا، آج کیا اہم سرگرمیاں ہیں آپ کے پاس؟
جی سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان آج گلگت کے قریب جگلوٹ کے مقام پر اپنے کیمپ آفس کا افتتاح کریں گے. افتتاح کے فوری بعد حفیظ الرحمان ایک کھلی کچہری میں عوامی شکایات سنیں گے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کریں گے. وزیر اعلیٰ نے گلگت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے. اجلاس میں ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے اور ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں نئے بننے والے کمرشل پلازوں اور ہوٹلوں کو پارکنگ ایریا کی سہولت کی فراہمی کے لیے پابند بنانے کی تاکید کی ہے. حفیظ الرحمان نے پارکنگ ایریا کے بغیر کمرشل تعمیرات کے لیے نقشے کی منظوری نہ دینے کی ہدایات دی ہیں اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات شمس میر نے ریڈیو پاکستان گلگت کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے خصوصی انٹرویو دیا جس میں صوبائی حکومت کے میگا منصوبوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت کی. ان کا کہنا تھا کہ گلگت سکردو سڑک پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ 34 بلین کا منصوبہ ہے، جبکہ استور ویلی سڑک پر بھی کام جاری ہے اور یہ 7 ارب روپے میں مختلف مرحلہ وار جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا. شمس میر کا کہنا تھا کہ گلگت شندور اور گلگت نلتر ایکسپریس وے منصوبوں پر بھی جلد کام شروع کر دیا جائے گا. اس سے ان علاقوں میں نہ صرف لوگوں کو جدید سفری سہولیات میسر ہوں گی بلکہ سیاحت کے شعبے کو بھی ترقی ملے گی اور گلگت بلتستان کو چترال اور چکبرہ کے ذریعے سے ایک نیا روٹ ہوگا جو انہیں کے پی کے سے منسلک کرے گا. ساتھ ساتھ سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج پولیو کے خلاف انسداد پولیو مہم دوسرے روز بھی جاری رہی ہے, شروع ہوئی صبح سے اور یہ کل بھی جاری رہے گی. اور صوبائی حکومت نے برفانی جو علاقے ہیں گلتری, یونین کونسل, منی مارک, کالا پانی, کلیشے کے علاقوں میں زیادہ برف پڑنے کی وجہ سے وہاں پر یہ مہم بعد میں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اس دفعہ جو ہے یہ پولیو کا پلان جو ہے وہاں تک ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکا موسمی مسائل کی وجہ سے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان بدستور سردی کی لپیٹ میں ہے اور اب تک جو ہے درجہ حرارت جو ہے وہ نقطۂ انجماد سے نیچے ہے, اور جس سے زیادہ تر علاقوں میں پانی کا نظام جو ہے واٹر سپلائی سسٹم وہ نلکوں میں یا پائپس میں برف جمنے کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. لوگ جو ہے دریا سے یا ندی نالوں سے پانی لا کر استعمال کرتے ہیں. جی
جی, اس کے علاوہ یہ آگاہ کیجئے گا ہمیں شیر محمد کہ اگر ہم خاص طور پہ سیاحوں کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ آپریشنز ممکن نہیں ہو پائے موسم کی خرابی کی وجہ سے, کیا لوگوں کا وہاں پر سیر و تفریح کے لیے آنا آسان ہے؟ راستے کھلے ہیں, فلائٹس چل رہی ہیں, کہیں لینڈ سلائڈنگ کا کوئی خطرہ تو نہیں, کیا برف باری بہت زیادہ تو نہیں ہے؟
جی, اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. شاہراہ کراکم جو ہے وہ آل ویدر ہے گلگت راولپنڈی اور گلگت بلتستان کے درمیان, اور ساتھ جو ہے یعنی ٹریفک رواں دواں ہے اور کسی قسم کوئی, البتہ صرف ٹورسٹ جو بالائی علاقوں میں جانا چاہتے ہیں مثلا یہ استور کے بالائی علاقے گلتری کے یا ادھر فنڈر سائڈ جو ہے شندور کی طرف یا کنجراب کی طرف, تو ان ہائٹس میں ہائٹس پر برف باری ہوئی وہاں پر ایکسس ممکن نہیں ہے. باقی شہروں میں وزٹ کر سکتے ہیں, صرف جو ہے اپنے لباس کا خیال رکھ سکتے ہیں. میں یہ بھی ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا جو ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کے جو انہوں نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا تھا اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے سیاحت کو فیسلٹیٹ, سیاحوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے چارٹر فلائٹ کا جو ہے وہ پلان بنا چکی ہے, اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ سیاحوں کے لیے جو ہے وہ فلائٹس میں اضافہ کیا جائے گلگت بلتستان کے لیے.
جی جی, بہت شکریہ شیر محمد, گلگت بلتستان سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے.
جی سامعین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں. میں ہوں مسعود بیگ, میرے ساتھ ہیں عمر حیات خان اور عالیہ کیسر. ہمارے پاس چار منٹ ہیں, ڈیفینیٹلی ہم مختلف امور پہ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے آپ کیا کرنے والے.
بالکل,
میں چونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پڑھ لیتا ہوں. آپ چونکہ کرکٹ کے بہت بڑے شائقین میں سے ایک ہیں, تو بتائیے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کرکٹ کے میدان میں.
بالکل جی, پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو چوتھا ون ڈے میچ تھا وہ شروع ہو چکا ہے, اور پاکستان نے اپنی بیٹنگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 263 رنز کا ہدف دیا ہے. 8 وکٹوں کے نقصان پہ پاکستان نے 262 رنز بنائے, اور اگر ہم ٹاپ سکوررز کی بات کریں تو محمد حفیظ 81 رنز انہوں نے بنائے, وہ ٹاپ سکورر رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر پر فخر زمان جنہوں نے 54 رنز بنائے, سرفراز احمد نے 51 رنز بنائے, حارث سہیل نے جو ہے وہ 50 رنز بنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیوزی لینڈ کی بالنگ کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹم ساؤدی نے جو ہے 3 وکٹیں حاصل کی اور کین ولیمسن نے 2 وکٹیں حاصل کی. یوں جو ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 263 رنز کا ہدف دیا ہے, اور اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو 3-0 سے نیوزی لینڈ کو اس سیریز میں 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں 3-0 سے برتری حاصل.
سوال میرا آپ سے یہی ہے ایک معصومانہ کہ جو 3-0 کی برتری حاصل ہے,
سوال بہت کرتے ہیں
کہ جو ہدف دیا ہے اس وقت 263 رنز کا پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو, آپ سمجھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جو پچھلے 3 میچز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا کہ پورا کر پائے گی کہ نہیں؟
دیکھیے اگر پاکستان کی بالنگ لائن پاکستان کی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے اور کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہی ٹیم ہے کہ جس ٹیم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے اپنے نام کی اور اس کے بعد پے در پے فتوحات سمیٹی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے ٹور پہ پاکستان کو یقیناً مشکلات کا سامنا رہا اور لو سکور پہ پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوئی یعنی 74 جو تیسرا ون ڈے میچ کھیلا گیا اس میں اور لیکن یہاں اگر تھوڑی سی اگر پاکستان کی بالنگ جو ہے وہ لائن اور لینتھ پہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی 263 رنز جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جو بیٹسمین ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ ہدف جو ہے عبور کرنا.
جی بالکل اور ہم دعا گوئی ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے گو کے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ سیریز اپنے نام کر چکی ہے
بالکل
5 میچز کی لیکن پھر بھی ہم توقع ہی رکھتے ہیں اپنی ٹیم سے کہ اگر وہ بحثیت ٹیم اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کھیلیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کا جو ون ڈے انٹرنیشنل ہے وہ اپنے نام کر سکے.
دیکھیے کل بھی مکی آتھر نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کم بیک کر سکتی ہے اور ایک لانگ پریکٹس سیشن جو ہے وہ کل کیا گیا پاکستان کی ٹیم کی جانب سے اور کوچز نے بڑی محنت کی انہوں نے ان کو بتایا اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ مخالف ٹیم کی جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو دیکھ کے اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں ایک جامع منصوبہ بندی کرتے ہیں تو جیت آپ کا مقدر ہوتی ہے.
کون سی کوتاہیاں بھائی؟ 3 میچز وہ جیت گئے آپ کے.
نہیں ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی جو کمیاں ہیں جن کو آپ دیکھ
کے کر سکتے ہیں.
جی ہاں جن کی وجہ سے آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کی بالنگ لائن.
ایکسپرٹ آ گئے. جی بولیے.
یہ لیجیے یہ آپ نے اپنے پروگرام میں اناؤنس کرنا ہے جب ہم سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے. میں بس یہی بتانا چاہ رہی تھی اب آپ دونوں کیری آن کر سکتے ہیں.
بالکل
نہیں عالیہ ویسے میں بتاؤں کرکٹ کی بہت زیادہ فین ہے اور جب کرکٹ سیزن شروع ہوتا ہے نا بہت انہماک سے میچز دیکھتی ہیں. اور آپ کا سب سے فیورٹ کھلاڑی کون ہے پاکستان؟
چونکہ انتہائی غیر محاسب ہوتے ہوئے آپ دونوں نے میری بات کاٹ دی ہے.
میں نے نہیں کاٹی, انہوں نے کاٹی ہے. مجھے جو ہے اس کا دوش نہ دیں.
اچھا ٹھیک ہے. نہیں میں ویسے یہ بات کر رہی تھی چونکہ کوتاہیوں پہ بات ہو رہی ہے تو ہم جب عالمی سطح پہ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ٹیم دوسری ٹیم کی جو مخالف ٹیم ہوتی ہے اس کی واقعی جو کمزوریاں ہیں اور ان کی جو بہتری ہے جس میں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے وہ پوائنٹ باقاعدہ طور پر ریڈ کرتے ہیں. ہر کھلاڑی کو ریڈ کیا جاتا ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا اس کو ریڈ کیا جاتا ہے. شاید ہم بھی اس طرح سے کرتے ہوں. ہم اپنی پریکٹس پہ تو بہت زور دیتے ہیں, ہم جارحانہ کھیل تو ضرور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ایک یا پھر بعض اوقات ہم بہت ہی زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جن وکٹس پر جا رہے ہیں جو پچ ہے وہ کیا ہے اس کو ریڈ کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد اپنی جو صلاحیت اس کو بھی صرف اس پر بھروسہ کر کے چلے جانا اور یہ سوچنا کہ جی ہم نے تو اتنے میچز جیتنے ہیں, ہم وہ ٹیم ہے جو ہم چیمپئن ہیں, ہم وہ ٹیم ہے جو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر آپ امپروومنٹ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. آپ کو بہت ہر گھڑی ہر سیکنڈ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے چونکہ 9:30 ہوا چاہتے ہیں اور 9:30 پر ہم اہم خبروں کا خلاصہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. فائق نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اہم معاملات ہیں سیاسی سطح پر. امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مؤثر بنانے کے عزم کا ارادہ کیا ہے. پاکستان اور ترکمانستان نے باہمی تجارت کے فروغ کے لیے سڑکوں اور ریل کے روابط پر کام کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے گوادر کی بندرگاہ کو عمان کی بندرگاہوں سے ملانے کی ضرورت پر زور دیا. اور اقوام متحدہ نے تنازعات اور قدرتی آفات سے متاثرہ افغان باشندوں کے لیے $43 کروڑ کی مالی امداد کی اپیل کی ہے. یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیں. یہاں لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ شامل کرنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا سے, کھیلوں کے حوالے سے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے کوئی اہم خبر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکیں گے. ٹھیک 10 منٹ کے بعد ٹیلیفون کالز آپ کے لیے لائنز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور آپ کی کالز جو ہیں وہ پروگرام کا حصہ بنائی جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ रोजाना 4:05 से 5 तक सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलाक़वामी खबरें और उन पर तज़िये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराहे रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
जी सामिन, हम आपको कहते हैं एक बार फिर खुश आमदीद आपके अपने प्रोग्राम में, और यहां से हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स की जानिब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबरें और दुनिया में होने वाली जो पेशरफ्त है खसूसी तौर पर साइंसी मामलात में, उसे हम आपको आगाह करते हैं ताकि आपको भी वाकफियत रहे कि टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त इंसान के लिए कितनी आसानियां और इंसान खुद अपने लिए उससे कितनी मुश्किलात पैदा करता चला जा रहा है। उसके साथ साथ सेहत के मामलात में होने वाले जो पेशरफ्त है उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। शोबिस की दुनिया से क्या अपडेट्स रहती हैं उनसे भी आप तक आगाही लाई जाती है। इस वक्त हम आपको बताते चलें वो नंबर्स जिनके जरिए से आप हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो आप भी कोई अहम मालूमात, कोई अहम खबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो हमारी निगाह से ना गुजरी हो, या शायद आप समझते हो कि वो हमारे साथ शेयर करना बेहतर रहेगी। नंबर्स आप नोट कर लीजिए। अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो आप फिर एरिया कोड डायल करेंगे जो कि है 0551, और फिर नंबर्स डायल करेंगे हमारे जो कि हैं 9215378 और 0519205770। ये वो नंबर हैं जिनके जरिए से आप हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे और सबसे पहले निगाह डालेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। जी
बिल्कुल जी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मरीख के हवाले से हम बात करेंगे कि मरीख के 8 मकामात पर पानी के मौजूदगी के आसार हैं, और निजाम शमसी में मौजूद 11 मरीख आबो हवा के लिहाज से दुनिया का नेमुल बदल है, और साइंसी तहकीक के मुताबिक मरीख की सतह के नीचे पानी की बर्फीली तह के बड़े जखीरे मौजूद हैं। और मगरबी जियोलॉजिस्ट हैं कोलिन डोन, उन्होंने हाल ही में एक तहकीक के बाद यह पता लगाया है कि मरीख की सतह पर 8 मकामात ऐसे हैं जहां पानी की मौजूदगी के आसार नुमाया है। इनकी टीम ने एक खसूसी कैमरे की मदद से बैरूनी सतह पर पड़ने वाली दरारों से नीचे बर्फ की तह का मुशाहिदा भी किया है, क्योंकि फिलहाल मरीख पर खुदाई के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। अभी वहां उतारे जाने वाले आलात, जिनमें सिर्फ चंद सेंटीमीटर तक ही खुदाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेडार की मदद से ही मरीख की सतह के कई मीटर नीचे तक देखना मुमकिन है। कोलिन डोन का कहना है कि हमें मरीख पर पानी को तलाश करने की जरूरत को मजीद जारी रखना पड़ेगा। और इस हवाले से एक और खबर भी शामिल करते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही हवाले से, और मैग्नीशियम ہمارے جسم کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے، اور دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو کینسر کا مرض جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تاہم قدرت کے کارخانے میں ایسے بہت سے خزانے موجود ہیں جن کا استعمال ہمیں خوفناک امراض سے بچا سکتا ہے جی. ان میں سے ایک میگنیشیم دھات بھی ہے جو کئی غذاؤں میں پائی جاتی ہے. میگنیشیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کیلوریز ریسٹرکشنز کا کام بھی کرتی ہے، اور ایک عرصے سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کم کیلوریز کھانے سے بڑھاپا دور ہوتا ہے اور بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور انسان کئی طرح کے امراض سے محفوظ رہ سکتا ہے. تاہم لوگ کم کھانے کی عادت اختیار کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں جن کے لیے میگنیشیم کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. میگنیشیم جو ہے وہ ڈی این اے میں ہونے والی مضر تبدیلیوں کو بھی روکتی ہے، اور جو آگے چل کر کینسر سمیت کئی امراض کی وجہ بن سکتی ہے. اور ماہرین کے مطابق ڈی این اے اور آر این اے پر مشتمل جو آرلوپس ہیں یعنی چھلے ڈی این اے میں تبدیلی کی وجہ سے بنتے ہیں اور جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن سے کینسر سمیت کئی طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں. اور میگنیشیم اس تبدیلی کو 47 سے 68% تک کم کرتی ہے، اور اس طرح میگنیشیم جو خواتین میں چھاتی کے سرطان کو بھی روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اور میگنیشیم جسم میں کیلشیم، پوٹاشیم اور سوڈیم کی مقدار کو ایک تناسب سے رکھتی ہے، اور 300 طرح کے جو مختلف بائیو کیمیکل افعال بھی انجام دیتی ہے. اور یہ دھات جو ہے وہ گلوٹاتھائیون نامی اہم ترین اینٹی آکسیڈنٹ کی تیاری میں بھی مدد فراہم کرتی ہے.
اچھا آپ نے ویری سیریس نوٹ جو چھاتی کا سرطان ہے اس کی بات کی، تو پاکستان میں اب بہت زیادہ اس پر تیزی سے پھیل رہا ہے. اسی حوالے سے جو ریسرچ میں دیکھ رہا تھا کہ جو اخروٹ ہوتا ہے والنٹ، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایسے افراد کے لیے جو اس طرح کے کسی بھی کینسر میں اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم اس پلیٹ فارم سے مختلف جو اجناس سے اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، تو آج ہم اخروٹ پہ ہی بات کر لیتے ہیں والنٹ پہ. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سے اس کے فائدے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ تجویز یہ کرتے ہیں کہ 7 سے زیادہ اخروٹ ایک دن میں نہیں کھانے چاہیے، اس کی زیادتی بھی جو ہے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں اومیگا 3، وہ آپ کے دل کے اگر امراض میں جو ہیں وہ بہتر ہیں اگر آپ لیتے ہیں. ساتھ ہی آپ کو جو قوت مدافعت ہے اس میں یہ بہتری پیدا کرتے ہیں، دماغی صلاحیت آپ کی بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہیں اخروٹ اگر آپ کھائیں. اور اخروٹ کا استعمال جو ہے اکثر ڈیزرٹس میں جو میٹھا بنتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، بسکٹس میں ہوتا ہے، ایون جو میک اپ کا جو سامان بناتی ہیں کمپنیز وہ بھی استعمال کرتی ہیں. خاص طور پہ جو اس کا اخروٹ کا جو آئل ہے وہ آپ کے بالوں کی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. عالیہ مجھے اس طرح گھور رہی ہیں کہ جیسے آج ہی جا کے وہ
کی کیا، میں تو کھا کے بھی آئی ہوں، اخروٹ مجھے بہت پسند ہے اور میں کھاتی ہوں. لیکن چونکہ آپ نے اس کا آغاز کینسر سے کیا کہ خواتین میں چونکہ بہت سے کینسرز عام ہوتے ہیں، ہم عمومی طور پر ان چیزوں پر بات نہیں کی جاتی ہے، اور کئی ایسے مسائل ہیں خواتین کے جو کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ چھاتی کا سرطان ہو چاہے وہ اووری کینسر ہو، ہم یہاں پر بات ہی نہیں اس کے بارے میں کرنا چاہتے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سی جانیں، قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، فیملیز بکھر جاتی ہیں. تو میں خواتین کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اوور آل اپنی ہیلتھ ضرور چیک کروائیں. جو ٹیسٹ آپ کے لیے رکھے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، آپ ضرور ہیلتھ سینٹرز تک جائیں اور اپنی جو چیک اپ ہے وہ ضرور کروائیں، تاکہ آپ عمومی طور پر ایک جو ایک عام جنرل چیک اپ ہوتا ہے جو عام کسی بھی فزیشن سے آپ کروا سکتے ہیں، کسی بھی خاتون تک جا سکتی ہیں، تو ضرور کروائیں کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بگاڑ دیں. ابھی پچھلے دنوں میں چونکہ اکتوبر کا جو منتھ گیا ہے، لاسٹ ایئر ہی ہم بات کرتے چلیں، تو اس کو پوری دنیا میں ہی بریسٹ کینسر اویئرنس کے حوالے سے منایا گیا، پاکستان میں بھی اس حوالے سے کیمپین کی گئی، تو معلوم ہوا کہ یہ بہت کامن کینسر ہے جو خواتین میں پاکستان میں پایا جاتا ہے، لیکن خواتین بالکل اس سے واقف نہیں ہوتی انلیس ان پر کوئی بہت ہی بڑی چیز جو ہے وہ آ جائے اس کے سمٹمس میں، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر تک جائیں تو ان کو پتا چلتا ہے. تو ضرور آپ اپنی ہیلتھ جو ہے اس کا خیال رکھیں.
اور ساتھ ہی اگر ہم کچھ اور فوائد پہ بات کرتے چلیں اخروٹ کے حوالے سے، تو اگر آپ کو سلیپنگ ڈس آرڈر ہے، اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ کو انڈر سٹریس ہے، آپ کو سٹریس رہتی ہے، تو آپ اخروٹ کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ خواتین جو کہ پریگنٹ ہیں یا جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں زچگی کے دوران یا اس سے پہلے جو ہے اخروٹ کا استعمال کریں. اس میں وائٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ساتھ ہی آپ کا جو نظام ہضم ہے ڈائجسٹو سسٹم، اس میں بہتری کے لیے بھی، اس کو کہتے ہیں انٹرنل کلینر، کہ آپ کا جو نظام ہضم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اخروٹ. اور ساتھ ہی اگر کسی قسم کی فنگل انفیکشن آپ کو دیکھا کہ ناخن میں یا آپ کی اسکن میں آپ کو فنگس لگ جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اخروٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے. اور آپ کی اسکن کی بہتری کے لیے آپ کو اگر گلو چاہتے ہیں، دیکھیں ہمیں یہ اس میں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں اس میں لوبریکینٹس ہوتے ہیں, اس میں آئل ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کی جو ہے اسکن اوپر سے نہیں اس کے نیچے سے بھی اب اس کو اس کرنے کے لیے ایک آئل کے طور پر استعمال کریں اور فروٹس کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کا ایک اور پہلو, چونکہ بہت سارے فوائد ہیں میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, لیکن ایک پہلو ہے جو کہ عام طور پہ ہم ضرور سامنے بتانا چاہیں گے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ چوزی ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے. جب خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام نعمتیں اتاری ہیں تو اس کے لیے وہ مقصد بھی رکھا ہے, اس کے فوائد ضرور رکھیں. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ پسند نہیں ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ بھنڈیاں نہیں کھاتے, ٹینڈے نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ, عربی نہیں کھاتے, بہت سبزیاں ہیں, پھل ہیں. کیپسیکم کی ہم بات کر رہے تھے کچھ روز پہلے اگر آپ یاد ہو عالیہ, کہ جو شملہ مرچ ہے اس کے بہت زیادہ فوائد, اس کو نارملی ہم استعمال نہیں کرتے لیکن سیلڈ میں یا سلاد میں اس کو استعمال کریں, وہ آپ کے لیے بہت بہتر ایک سبزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے.
جی بالکل, اور سبزیوں کے آپ نے فوائد پہ بات کی اور ہم کینسر کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں, جیسے آج کل بھی کئی وبائی امراض ہیں لوگ گلے ناک اور اس طرح کی مختلف بیماریوں میں, اور پھر اس کے بعد وہ اینٹی بایوٹکس پر آ جاتے ہیں. جب اینٹی بایوٹکس لی جاتی ہیں تو آپ کے سسٹم کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں اس کے اوپر ماہرین ریسرچ کر رہے تھے, اور تو مختلف تحقیقات کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ہم اینٹی بایوٹکس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پھر یا پھر ہم زیادہ چاول کھائیں تو دونوں صورتوں میں ہمیں کینسر ہو سکتا ہے.
اچھا, اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے میں عمر کی اجازت سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے, چونکہ ہم جا کے کاؤنٹر پہ کہتے ہیں نا, کاؤنٹر پہ آپ بغیر پرسکرپشن کے اینٹی بایوٹکس لے سکتے ہیں. بالکل. آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں یا ویسٹ میں ایسا رجحان نہیں ہے بالکل بھی, آپ کو بغیر پرسکرپشن کے یا نسخے کے آپ اینٹی بایوٹکس نہیں استعمال کر سکتے, آپ کو دیتا ہی نہیں ہے فارماسسٹ
کسی بھی بیرون.
ایگزیکٹلی, آپ فوراً اگر ایک چھوٹا سا ہلکا سا بخار بھی ہو جائے سر تو آپ کہہ رہے ہیں اینٹی بایوٹکس دیں میں فوراً صحیح ہو جاؤں گا, تو یہ آپ کی صحت کے لیے لانگ ٹرم میں بہت برا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو جو ہے وہ اس سے آشنا کر رہے ہیں اینٹی بایوٹکس سے. چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں اینٹی بایوٹکس نہ لیں, وہ ہیوی ڈوز ہے. آپ جو عام جیسے ڈسپرن وغیرہ ہیں اس سے سٹارٹ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس میں بہتری پیدا ہو جائے.
کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں تو آپ خود تشخیص نہ کریں, اپنا مرض سب سے امپورٹنٹ ہے.
پورا پاکستانی ڈاکٹر میم.
ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور ایسا ہی نہیں ہے, آپ خود تو بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ میڈیسن لے لیتی ہوں تو بہتر ہو جاؤں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹھے ہوئے دو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جی میں نے بھی یہ لیا تھا, ان کی چاہے ڈیزیز بالکل الگ ہو اور وہ کسی اور مرض میں مبتلا ہوں لیکن وہ آپ کو اپنی میڈیسن بتائیں گے اور ساتھ شیئر بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ابھی لے لو شام تک ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ مت کریں, اپنی جو اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بھی سمپٹمس بیماری کے لگتے ہیں آپ کے اپنے اندر تو آپ اپنے نالج سے رجوع کریں, چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی میڈیسن لے رہے ہیں باقاعدہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ اس کا آپ کی صحت پر کوئی منفی اثر نہ ہو. اور چونکہ برطانوی یونیورسٹی کی تحقیق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چاول کثرت سے کھانے سے امراض قلب, ذیابتیز, اعصابی نظام کی کمزوری سمیت پھیپڑے اور مثانے کے کینسر کے لاحق ہونے کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ جب ہم چاولوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کو جو فلٹر کرنے والی مشین ہے یا پھر جو دوسری آپ کے پاس کرکیٹل ہے یا جیسے پاکستان میں عمومی طور پہ ابال کے چاول استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا پانی الگ کر دینا چاہیے, ایسا ماہرین کا کہنا ہے.
ایک چونکہ میں نے آپ کے ہی اس بات سے ایک چیز اچکی ہے میں آپ کی اجازت سے کہ کیٹل کا استعمال پاکستان میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم پانی بوائل کرتے ہیں چائے کے استعمال کے لیے, آفس میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. یقین کیجئے کہ دن کیٹل کے اندر بھی جھانک کے دیکھ لیا کریں, ہم لگے رہتے ہیں پانی ڈالا بوائل کیا پانی ڈالا بوائل کیا, اس کو سکیل کہتے ہیں جس کے اندر جم جاتا ہے, تو اس کو اینٹی سکیل دستیاب ہیں بہت سارے, تو کیٹل کو دھو بھی لیا کریں. میری یہ درخواست ہے کبھی اس کے اندر بھی جھانک کے دیکھیں کہ اس کیٹل کے ساتھ کیا بیت رہی ہے.
آپ نے کیٹل کا ذکر کیا تو مجھے انسان کے اپنے اندر کا خیال آ گیا کہ کیا کبھی ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں. اینٹی سکیل پیمانے تو بہت سے ہیں ہمارے لیے لیکن ہم شاید اس طرف دیکھنا ہی نہیں.
اب مشکل باتیں کرنے میں کیوں تلی ہوئی ہیں.
اچھا ابھی ہم لینے جا رہے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم شوبز کی دنیا کی جانب بڑھیں گے اور مزید خبریں آپ کے ساتھ شامل رکھیں گے. سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام, ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے آپ کے اپنے پروگرام سے بخیر پاکستان میں. شوبز کی دنیا کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ فلم انڈسٹری کے حوالے سے کہ فلم انڈسٹری میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے چلیں جو ہمارے مختلف اوارڈز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے خبر ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے فنون لطیفہ سے وابستہ افراد اور مختلف جو دوسرے شعبے ہیں ان میں سول اوارڈز دینے کے لیے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے، اور عوام برس ملک بھر کے فنکاروں کو صدارتی اوارڈز نمبروں کی درجہ بندی کے مطابق دیے جائیں گے. جو اب تک کے ذرائع ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن نے تمغہ حسن کارکردگی، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، ستارہ پاکستان، ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان دینے کے لیے تعلیم، تجربہ، تخلیقی آئیڈیاز، میوزیکل شوز، ڈرامے، فلمیں یا پینٹنگز کی نمائش، چیریٹی شوز اور ایوارڈز کے نمبر مقرر کر دیے ہیں، جن کے مطابق صوبائی سطح پر درخواست گزاروں کی جو مارکنگ ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے گا. اس کے بعد نامزدگیاں وفاقی حکومت کو بھیجوائی جائیں گی، اور پھر اپنے شعبوں میں کارکردگی کی بنیاد پر کل نمبر 100 رکھے گئے ہیں. ان میں فنون لطیفہ سے وابستہ فنکاروں کے لیے تعلیم کے 15 اور تجربے کے 15، تخلیقی آئیڈیاز کے 30، میوزیکل شوز، ڈراموں، فلموں یا نمائشوں کے 15 اور چیریٹی شوز کے 15 اور پرائیویٹ یا سرکاری حاصل کیے گئے ایوارڈز کے 10 نمبر رکھے گئے ہیں. صوبائی حکومتوں کی طرف سے نمبر لگا کر بھیجے جانے والی نامزدگیوں پر حتمی فیصلہ بھی وفاقی حکومت ہی کرے گی.
بہت اچھی خبر ہے یہ، لیکن ایک صرف مجھے اس پہ تحفظ ہے کہ جو پہلے 10 نمبر آپ نے دیے ہوئے ہیں کہ پہلے سے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں کہ نہیں. اگر ایوارڈ پہلے سے ملا ہوا ہے تو آپ
نہیں، یہ تو آپ کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں ہم بات کریں گے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں.
جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ؟
وعلیکم السلام مسعود بیگ صاحب، علی قیصر صاحب، آپ کو بہت بہت سلام.
وعلیکم السلام سر، میں تعارف کر رہی ہے.
جی میں طارق محمود چکوال سے.
جناب علی کیا کہنا چاہیں گے؟
جی پروگرام بہت اچھا اور بہت اچھا آپ
کا، شکریہ.
بارے میں بتا دیں پلیز.
کس کے بارے میں؟
پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو میچ ہو رہا ہے.
جی بالکل، اس وقت جو ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 263 رن سکور کر چکی ہے، اور اب نیوزی لینڈ جو ہے وہ چیز کرے گی سکور کو، اور دیکھنا یہ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تھا جی تازہ ترین جو صورتحال ہے پاکستان نیوزی لینڈ کے جو ون ڈے کرکٹ ہے، چوتھا میچ کھیلا جا رہا ہے میں اس کے حوالے سے بہت شکریہ.
ڈیٹیل سے ہنا ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں، ہنا تاج ہمیں جوائن کرتی ہیں اور کھیل کا جو شعبہ ہے وہ بہت ہی ماہرانہ طریقے سے ڈیل کرتی ہیں، اس پہ ہمیں آگاہ کرتی ہیں. تو اب سے کچھ دیر بعد ہم
ابھرتی بھی ماہر ہیں ایک کھیل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو.
جی بالکل، اور وہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ خبریں شیئر کریں گی تھوڑی دیر میں. جب تک ہم شوبز کی دنیا پر بات کر رہے تھے اور ہم اوارڈز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے کچھ کنسرنز ریز کیا.
نہیں میں نے اس میں آپ نے کہا 10 نمبر ایسے اس کیٹیگری میں کہ پہلے سے کوئی اوارڈ ملا ہوا ہو آپ کو، تو مطلب پہلے سے ملا ہوا ہو تو وہ آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اگر پہلے سے ملا ہوا ہو تو پھر آپ کو میں کیوں دوں؟ یا
شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ ابھی تو یہ فائنلائز ہوں گی چیزیں، پر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر پرفارمنس اچھی ہے، اگر کارکردگی بہترین ہے، تو پھر نمبرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید بہتر ہو.
لائف از ناٹ اباؤٹ نمبرز.
ہاں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی شاید اس طرح کیٹیگریز بنانے سے آسانی ہو جائے اور وفاقی حکومتیں جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مزید بہتر کام کر سکیں.
نہیں آرٹسٹوں کے جو وہ کام کرتے ہیں ان کو ان کا یقیناً ایوارڈ ملنا چاہیے اور ان کی پذیرائی ہونی چاہیے قومی سطح پر بھی صوبائی سطح پر بھی، اور اسی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری اسی وجہ سے جو ہے ترقی بھی کرے گی. اور پاکستانی فلموں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی فلموں نے منافع بخش بزنس جو ہے وہ حاصل کرنے کی طرف توجہ مرکوز کی گئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو
इस वक्त जो फिल्में रिलीज हुई हैं, तीन फिल्में, अगर छुपन छुपाई की हम बात करें तो 3 करोड़ का बिजनेस किया है और स्टाइल अवार्ड्स के लिए 8 शोबों में भी इनकी नामजदगी हुई है और पर्ची ने 2 हफ्ते में 6 करोड़ से ज्यादा जो है वो कमा लिए हैं। रंग रेजा ने 2 करोड़ 10 लाख कमा लिए हैं। तो ये यकीनन एक बड़ी बात है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री अब परवान चढ़ रही है, आपके नए अदाकार और अदाकाराएं जो है वो आ रही हैं और बेहतर अंदाज से वो इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं।
अच्छा, नए तो नहीं है क्योंकि हमारा ड्रामा इंडस्ट्री ही पूरी उठ के फिल्म इंडस्ट्री में चली गई है, ये एक और कंसर्न है मेरे लिए क्योंकि बिल्कुल मैं इसकी मुखालिफ नहीं हूं लेकिन फिर भी फिल्म एक अलग पर्दा है और ड्रामा एक अलग पर्दा है और उसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम आर्टिस्टों को लेते हैं, आर्टिस्ट अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन अगर स्क्रिप्ट में झोल है, अगर आपकी डायरेक्शन में झोल है, अगर आपकी एडिटिंग में झोल है, अगर आपने वो शॉट शूट ही नहीं किया अपने कैमरे से, तो फिर आप फिल्म में वो चीजें उठाकर नहीं ला सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस पर भी काम करें, तवज्जो दें। यकीनन ये फिल्में बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं और इसमें बहुत बड़ा हाथ है फिल्मबीनों का कि वो सिनेमा तक गए और उन्होंने ये फिल्में देखी।
मैं आपसे इस हवाले से इख्तलाफ भी करूंगा क्योंकि एक्टर बेसिकली वो ड्रामा में हो या फिल्म में, एक्टर एक्टर हो।
नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। होता ये है कि जो फिल्म के जो अदाकार होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं, ठीक है। ये अगर आप फर्ज करें कि अक्षय कुमार बहुत बड़े एक हीरो हैं बॉलीवुड के, उनको रोजाना ड्रामों में देखते रहें और फिल्मों में देखें, ऐसा नहीं होता। एक डिफरेंट लीग है, डिफरेंट गेम है और पाकिस्तान में चूंकि नहीं है हमारे पास, नापैद हैं इस सिंफ में लोग, तो हमें ड्रामों से जब भी तो आपको लगता है कि आप लॉन्ग प्ले देख रहे हैं, आप फिल्म नहीं देख रहे हैं, उसकी यही वजह है।
शायद आपने लॉन्ग प्ले के हवाले से बात कर दी है, पर मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करनी चाहिए, हमें स्क्रिप्ट बेहतर करनी चाहिए, जो हो रहे हैं उसमें मजीद तवज्जो देने की भी जरूरत।
तो मैं और हम मिलाते हैं 1 करोड़ पे, 6 करोड़ में मिल जाएंगे हम।
अच्छा, हम मनसूबा बाद में बना लेते हैं, पहले हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है हिना ताज से जानेंगे। आप क्या आज हमारे लिए लेकर आए हैं?
जी आलिया, सबसे पहले तो आज की ताज़ा तरीन जो खबर है मैच के हवाले से, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जारी है और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 263 रन का हदफ दे दिया है। अगर आज के मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान की कारकर्दगी यकीनन इसमें बहुत ही जबरदस्त रही है। मोहम्मद हफीज ने 81 रन बनाए हैं, फखर जमान और हारिस सुहेल की जो उन्होंने जो एक मिलकर एक शानदार जो खेल का मुजाहिरा किया है, फखर जमान ने 54 जबकि हारिस सुहेल ने 50 रन बनाए हैं। अगर गुज़िश्ता मैचों को देखें हम तो न्यूजीलैंड को 3-0 की बढ़तरी हासिल है और लेकिन पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद हैं और ग्रीन शर्ट्स मुकम्मल तौर पर पूर उम्मीद हैं कि वो जबरदस्त कमबैक करेंगी और ये काफी हद तक मुमकिन भी नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैच के स्टार्ट से बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले जो है बैटिंग करने का फैसला कर दिया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास अच्छे बल्लेबाज नहीं है या अच्छे जो हैं बॉलर्स हमारे पास नहीं, यकीनन पाकिस्तानी टीम बहुत टैलेंटेड है और बहुत सी सलाहियतों की हामिल है। सरफराज अहमद जो कि कप्तान रहे हैं उनकी कारकर्दगी से आज ये बात वाजह तौर पर वाजह हो गई है कि पाकिस्तानी टीम यकीनन बहुत ज्यादा सलाहियतों की हामिल है। अगर हम लोग हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक आज चौथा मैच हुआ है तो इसमें नंबर 1 पर फखर जमान आ रही हैं जिन्होंने 106 रन बनाए हैं और दूसरे नंबर पर अजहर अली आ रहे हैं जिन्होंने 104 रन बनाए हैं। और इसी तरह अगर हम लोग हाईएस्ट विकेट टेकर की बात भी करें तो शादाब खान अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, उन्होंने अब तक के मैच में 4 विकेटें हासिल की हैं और अनिकेत परेख जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। तो पाकिस्तान की पूरी टीम दुआगो है, हमारी पाकिस्तान की, हमारी रेडियो पाकिस्तान की पूरी टीम और पूरी कौम दुआगो है कि कौम आज जीत कर जो है टीम का फखर से बुलंद करेंगी सर अपने मुल्क का।
इसके अलावा क्या खबरें आपके पास है ना?
इसके अलावा बात करेंगे U19 वर्ल्ड कप के बारे में। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 9 विकेटों से जबरदस्त शिकस्त दे दी है। ये मैच आज सुबह 2:30 बजे हुआ था और पाकिस्तान ने यकीनन बहुत जबरदस्त और बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। पहले जो है आयरलैंड ने बैटिंग का फैसला किया और 97 रन बनाए ऑल ओवर्स में, जवाब में पाकिस्तान ने 8.5 ओवर्स में बहुत आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया और पाकिस्तानी टीम को फखर से सर बुलंद कर दिया और जीत से हमकनार कराया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान सुपर लीग के ग्लोबल जिल्मी लीग के शेड्यूल के बारे में। T20 ग्लोबल जिल्मी लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो दुनिया भर में मौजूद पेशावर जुल्मी के फैंस और बसलाहियत क्रिकेटर जुल्मी के बैनर तले जमे होकर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। گزشتہ سال کی بات کریں تو 10 غیر ملکی ظلمی ٹیموں پر مشتمل ظلمی ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا تھا اور ظلمی ورلڈ کپ کی پذیرائی اور مقبولیت کے پیش نظر پشاور ظلمی نے اپنی ٹی ٹوینٹی لیگ گلوبل ظلمی لیگ کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا ہے. یہ لیگ جو ہے یہ 11 فروری سے متحدہ عرب امارات عجمان اوول میں شروع ہوگی اور سب سے زیادہ اس میں جو ایک انٹرسٹنگ اور خوشخبری کی بات بھی ہے پاکستان کے لیے کہ پوری دنیا سے 16 ممالک کی ظلمی ٹیمز اس میں شامل کریں گی. اب ان میں آسٹریلیا, آسٹرین ہیں, بحرین کی ٹیمیں شامل ہوں گی, کینیڈا, چین, دبئی, کابل, کوریا, پیرس, نیز 16 ممالک کے جو ظلمی ٹیمز ہیں وہ ان میں شریک ہوں گے. یقیناً پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بھر کے ممالک پاکستان میں آ رہے ہیں گیمز کھیلنے کے لیے اور پاکستان کی ٹیموں میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں.
بالکل ہنا, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ نے کھیلوں کی دنیا سے ہمیں انتہائی اہم خبروں سے آگاہ کیا اور اسی طریقے سے ہمیں اپڈیٹ کرتی رہیے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آگے بڑھیں گے, اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے تاریخ کے آئینے میں.
جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ آج چونکہ 16 جنوری, اسی مناسبت سے اگر ہم نگاہ ڈالیں ماضی میں تو 2006 میں آج کے دن ایران کے صدر محمود احمدی نژاد نے ایران میں امریکی چینل سی این این پر پابندی لگا دی تھی. سی این این نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے احمدی نژاد کے ایک بیان کا غلط ترجمہ کیا تھا. اور آپ کو بتائیں کہ 2005 میں رومانیا کی 76 سالہ خاتون ایڈوانا الچسکی کو ایک بچی کو جنم دے کر سب سے معمر ترین ماں بننے کا اعزاز حاصل کیا. اور 1991 میں آج کے دن پہلی خلیجی جنگ کا آغاز ہوا, امریکہ نے عراق سے جنگ کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر کے اس پہ حملہ کیا. اور 1965 میں سوویت یونین نے جوہری تجربہ کیا آج ہی کے روز. اور 1920 میں جارجیا نے آزادی کا اعلان کیا.
یہ تھی کچھ ایسے واقعات جنہوں نے آج کی تاریخ کے آئینے میں رقم کی. کوئکلی ہمیں بتاتے جائیے کہ اگر ہم ڈالتے چلیں ایک نگاہ کاروباری سرگرمیوں پر تو کاروباری سرگرمیاں کیا ہیں.
جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ سی پیک پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے اور سی پیک کے تحت پاکستان کے صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جائیں. سی پیک میں نوجوانوں کو کھپانے کے لیے حکومت ان کی جو ملٹی اسکل ڈیولپمنٹ توجہ دے, یہ کہنا ہے مختلف جو اسکالرز ہیں اور ساتھی انالسٹ ہیں ان کا. اور یو جنگ جو سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ بات زور دے کے.
بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا. اور اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا. سامعین کرام, بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں تکنیکی معاونت ہمیں حاصل رہی بلال ظفر اور شہزادہ محمد جلال کی. معاون پروگرام تھی فوزیہ کلثوم رانا, اسکرپٹ رائٹر تھے ہنا تاج اور محمد طیب, جبکہ انچارج پروگرام عمران لطیف اور نگران اعلی جاوید خان جتون.